أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمد للہ. ایکسائٹیڈ ہے نئی صورت کے لیے؟ ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانیاں دکھتی ہیں. الحمد للہ. جی یہی چیز اصل میں انسان کو پھر دن بدن اس کے قریب لاتی ہے نا. جی میں بھی بہت ایکسائٹیڈ ہوں. میں تو اکثر ہی ایکسائٹیڈ رہتی ہوں. مجھے تو اب ڈر لگتا ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ یہ میری فیوریٹ سورہ ہے. آن لائن پہ جب کلاسز لیتی تھی تو ایک موقع پہ کسی نے مجھے یہ بات ریمائنڈ کرائی. اسٹوڈینٹس میں کوئی ہوں گے, آئی ڈونٹ نو کون, تو میں نے کہا آپ ہر سورت کے شروع میں یہی کہتی ہیں کہ یہ میری فیوریٹ سورت ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کرے. تلاوت سنتے ہیں, انتہائی خوبصورت آیتیں ہیں, بیچ بیچ میں بھی سنتے رہیں گے لیکن شروع سے سنیں گے. اور بالکل اس وقت ہر چیز سے اپنے آپ کو آزاد کریں اور اس کے اندر سے ڈھونڈ لیں کہ آج ہم کیا موتی پانے والے ہیں. ٹھیک ہے جی, تلاوت پلے کیجیے سسٹر شاہین پلیز.
بسم الله الرحمن الرحيم. حم تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون فيوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. چلیے پوری نہیں ہو سکی تلاوت، لیکن انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. بتائیے گا، وائس کلیئر ہے سب کے لیے؟ الحمدللہ، شروع کرتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورت حامیم سجدہ شروع کریں گے. ایک کے بعد ایک خوبصورت سورت ہے. ہم قرآن پاک کی 40 سورتیں پڑھ چکے اور حامیم سجدہ اپنی ترتیب کے اعتبار سے 41 یعنی 41 نمبر کی سورت ہے. پہلے تو خود کو مبارک دیجئے کہ اللہ نے آپ کو اپنے کلام کی 40 بڑی اہم سورتیں پڑھنے کا موقع عطا فرمایا. پھر اس کے بعد اس بات کا یقین بھی رکھیے کہ یہ جتنی بڑی بڑی نعمتیں آپ کے پاس ہیں، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے محاسبہ بھی ہونے کا ڈر ہے. اس شوق کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ اس سورت کا بنیادی تھیم استقامت فی الدین. اصل مسئلہ اللہ کو ربنا نہیں بلکہ اس کے دیے ہوئے دین کو قائم کرنا ہے. پچھلی دو سورتیں سورت زمر اور سورت مومن میں ہم توحید اطاعت کا مضمون دیکھتے آئے. بنیادی طور پر اس سورت کا تھیم بھی یہی ہے، لیکن اس سورت کو پڑھتے وقت مضامین میں جو رنگ غالب ہے وہ استقامت کا ہے. اور حقیقت بھی یہ ہے، انشاءاللہ جب آیت 30 پہ پہنچیں گے تو ہم خود دیکھیں گے کہ آج کے دور میں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، اور پھر اس کی اگلی آیتوں سے ہم انشاءاللہ اپنے لیے راج لیں گے. بہت ہی حامیم سجدہ کیوں؟ اس لیے کہ سورت کا نام تو سجدہ ہی تھا، لیکن اس کو 21ویں پارے کی سورت سجدہ سے الگ رکھنے کے لیے حامیم سجدہ کہا گیا، کیونکہ یہ حامیم سے شروع ہوتی ہے. اس کا دوسرا نام فصیلت ہے، جو ہمیں اسی سورت کے اندر دکھے گا، ابھی شروع میں ہم دیکھ لیں گے. دونوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہے، صرف وہاں حالف لام میم ہے، ادھر حامیم ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمیں مکی دور کی سورتوں کی علامت کے طور پہ بھی نظر آ رہا ہے. اس پوری سورت کو بھی اگر آپ دیکھیں تو دعوت توحید اس کا بنیادی مقصد ہے. دعوت کے فلسفے کو سمجھنا ہے تو کسی ایک ایسے شخص کا تصور رکھیے ذہن میں کہ جس نے عقیدہ توحید کو اختیار کر لیا. سوچئے آپ کو پتہ چل گیا کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے. دل دماغ سب باطل نظریات سے پاک، ہر طرح کا شرک ختم، آپ کا سینہ نور توحید سے منور، اور اس کے بعد آپ نے خود کو اپنے رب کے آگے جھکا لیا. اب جب یہ شخص جو پوری طرح دل دماغ روح کی گہرائیوں تک اللہ کے آگے جھک گیا، ظاہری بات ہے کہ یہ کسی معاشرے کا حصہ ہے نا، کسی جگہ رہتا ہے. اور کسی بھی سوسائٹی میں رہتے ہوئے جب کوئی بندہ پورے کا پورا اللہ کا بندہ بن کے جینا چاہتا ہے نا، تو دو میں سے ایک صورت ضرور ہوگی. یہ لکھ لے، آپ کو اپنے عمل کے لیے بہت اہم نقطہ مل گیا کہ جب میں پوری کی پوری اللہ کی بن کے رہنا چاہتی ہوں تو پھر سوسائٹی میرے ساتھ کیا کرتی ہے. ایک صورت تو یہ ہے کہ اگر کسی بھی سوسائٹی کا ہر فرد ایسا ہی ہو، کریم غالب آئے گا، وہاں اسلام کی حکومت نافذ ہوگی، وہاں کے ادارے تو بات کی بات ہے، وہاں کے انسان خود گناہ ہونے پر عدالتوں کے پاس آ کے کہیں گے کہ ہم سے گناہ ہو گیا، ہمیں پاک کر دے. یہ ہے آئیڈیل صورت. جب کسی معاشرے میں اللہ کا دین غالب ہوگا، وہاں اللہ کی حکومت ہوگی، تو ایسے شخص کی بڑی قدر کی جائے گی، بڑی ویلیو کی جائے گی. ایسے بندے کو ایسے لیا جائے گا جیسے جوہری ہیرے کو لیتا ہے. یہ اس معاشرے میں ہیرو ہوگا، آئیڈیلائز کریں گے لوگ اس کو، اسی کو پھر لوگ مختلف ٹائٹل دیں گے، اور بڑی خوشی کے ساتھ یہ اللہ کے کام کرتا جائے گا. اب ایسے معاشرے میں یہ لوگ بندہ اللہ کی بات مانے گا، لیکن یاد رکھیے ایک دوسری صورت بھی ہے کہ ایسا شخص کسی ایسے معاشرے میں رہنے پہ مجبور ہو کہ جہاں اللہ کا دین مغلوب ہو، جہاں اللہ کا دین ابھی دبا ہوا ہے. ایسے شخص کو پھر قربانیاں اور مسئلے پیش آئیں گے. اس صورت کا تھیم ہی یہ ہے کہ جب حالات سازگار نہ ہو، جب ارد گرد کا ماحول اللہ والا نہ ہو، اور آپ اللہ والا بننا چاہتی ہیں، آپ اللہ ولی ہونا چاہتی ہیں تو پھر آپ کیا کریں؟ اسی کا جواب آیت 30 جو اس پوری سورت کی تھیم آئے ہیں، آیت 30 سے 35 اور اس سے آگے کی آئے تھیم آئے ہیں، اگر آج آپ وہ سمجھ گئے نا تو بس پھر آپ کو ان سارے سوالوں کا جواب ملے گا. اور مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ اس وقت سوچ رہے ہیں کہ یہ تو میری کہانی ہے، قرآن کے ان 24 پاروں نے مجھے اللہ والی بنا دی ہے، اندر سے کافی حد تک بن گئی ہوں، کچھ اثرات باہر دکھ رہے ہیں کچھ نہیں، پر کروں کیا؟ مسئلہ کیا ہے؟ لوگ، خاندان، معاشرہ، فیملی، حکومت، سپر پاورز، بڑے بڑے لوگ، میڈیا والے، فلاں والے، فلاں والے، اور اس طرح کرتے کرتے ہم ہر وقت اپنے جذبات کو کچلتے رہتے ہیں، کبھی کمپرومائز کر لیتے ہیں اور بعد میں خود کو لان تان کرتے ہیں. شرم نہیں آتی؟ اتنا قرآن پڑھ کے پھر وقت پہ جھک گئی؟ کبھی کوئی اچھی بات کہتے ہیں تو لوگ ہمارے خلاف لادی حالوں میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے، دیکھو بھلا یہ کیا بات ہوئی، رنگ میں بھنگ ڈال دیا، خوشی میں یہ کر دیا، وہ کر دیا. تو یاد رکھیے، یہ کشمکش، یہ جو چوہکی جنگ ہوتی ہے نا ایک انسان کی زندگی میں، اس کا حل ہمیں اس صورت میں ملے گا. جب اللہ کا دین غالب ہوتا ہے تو اللہ کی بندگی اختیار کرنا آسان ہوتا ہے، اور پورے وقت تن من دھن کلنسراتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین، اس کی تصویر بن جاتا ہے بندہ. بالکل خلاف راستہ کا دور ایسا ہی تھا، لوگ ہیروں کی طرح لیتے تھے ایسے لوگوں کو، ایسے لڑکوں سے اپنی بچیوں کی شادیاں کرنا فخر سمجھتے تھے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں چور ہوتے تھے. پھر وہ ان کے گھر، گاڑیاں اور ان کی عمریں اور ان کی تعلیم اور ان کی ایجوکیشن نہیں پوچھتے تھے، ان کو یہ پتا تھا کہ متقی ہے تو ظلم نہیں کرے گا بیٹی کے اوپر. پھر لوگ کسی سے کاروبار کرتے تھے تو بہت لمبے چوڑے پیپر سائننگ کرواتے تھے اگریمنٹس کی صورت میں. یعنی آپ دیکھیے کتنا آئیڈیل ماحول لگ رہا ہے سوچنے میں بھی. آپ کو نہ کسی سے دھوکے کی امید ہے، نہ کسی قسم کی چیٹنگ کی امید ہے، آپ بالکل جو سوچتے ہیں اگلا ویسا ہے، بلکہ اگلا آپ کو دینے والا کیئرنگ ہے، وہ کہتا نہیں میں نہیں تم لے لو. پھر وہ کیفیت آتی ہے جو جنگ یرموک میں آئی تھی، کہ پانی کا ایک پیالہ کئی لوگوں سے گھومتا پھرتا پھر پہلے کے پاس آ گیا کہ میری خیر ہے میرے بھائی کو پلا دو، میری خیر ہے میرے بھائی کو پلا دو. پھر حقیقت میں انفرادی اور اجتماعی زندگی کا نقشہ اللہ کی مرضی اور اس کے دین کے مطابق ہوتا ہے. ایسے وقت میں دیکھیے رومانٹسائز لگ رہی ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ عام لوگ بڑی آسانی اور سہولت سے اللہ کے دین کی بات مانتے ہیں، لیکن اجر کب ہے؟ مطلوب کیا ہے؟ جب کسی معاشرے یا ملک میں باطل نظام غالب ہو اور اللہ کا دین مغلوب ہو، پھر ایک مواحد اور ایک مومن کے لیے اپنی زندگی کو کس طرح اللہ کی اطاعت اور بندگی میں ڈھالنا ہے، اس کا طریقہ ہمیں یہ صورت سکھائے گی. ایسی صورت میں کوئی انسان اللہ کی بندگی 5, 10, 15, 20, 25% تک ہی کر پاتا ہے اور پھر خود کو منافق سمجھتے ہوئے روتا ہے. تو لہذا کیا کرے؟ اس کو انشاءاللہ ہم سمجھیں گے، اور اس صورت کو آپ دیکھیں گے کہ نظام کو بدلنے کی باتیں ہیں. ایک سوال اٹھتا ہے کہ ایک توحید سمجھنے والا شخص اگر ایسے معاشرے میں رہنے پہ مجبور ہے جہاں باطل ہے، جیسے آج کا دور ہے آپ کہہ لیجئے، پوری طرح کفر ہے، تو وہ کیا کرے؟ کیا اس کو ذہنی طور پہ تسلیم کر لے؟ کیا پروٹیسٹ کرے، احتجاج کرے، یا پھر اس نظام کو بدلنے کی کوشش کرے، اللہ کے دین کو غالب کرے؟ کیا کرے؟ اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جس چیز نے اس کے دل کو بدلا وہ اس کو عام کرے. 10 باتوں کی 1 بات، وہ لوگوں کو قرآن کی تعلیم سے جوڑ دے سنت کی روشنی میں. وہ اکیلا بےچارا کتنا کھپے گا، ایک کو چپ کرائے گا تو دوسرا بولے گا. یاد رکھیے روٹ کاز جہالت ہے، قرآن اور سنت سے دوری ہے. اس کو جدوجہد کرنے کی ضرورت ہوگی، اپنے آپ کو پہلے بچائے، پھر گھر والوں کو، پھر ان کی زندگی کی ضروریات کم سے کم کرے، بالکل سبسٹنس لیول جو ہوتا ہے اس پہ پہنچ کر ناگزیر حد تک اپنی زندگی کو کم سے کم کر دے، گھر کو کم کرے، اور اپنی پوری صلاحیتیں، اپنا وقت، اپنا تن من دھن، اپنے ریسورسز اللہ کے دین کو غالب کرنے میں لگا دے، اپنے وسائل کو باطل نظام کو جی پھینک دے. یہ ہے آج کے دور کا جہاد، یہ ہے آج کے دور کا مجاہد فی سبیل اللہ. اللہ مجھے سب سے پہلے اور آپ سب کو اس کے بعد بھی بنا دے. ہم سب اپنی زندگی کا ایک بڑا مقصد بچوں کی شادیاں کرنا، ان کو پڑھانا لکھانا، گھر چھوٹے سے بڑا کرنا نہ کریں بلکہ باطل نظام کے پڑھچے اڑ جائیں. تو ظاہر ہے اس کے لیے ہمارا وقت بھی چاہیے، ہماری صلاحیتیں بھی چاہیے، ہمارے بچے بھی روئیں گے، ہمارے شوہروں کے موڈ بھی تھوڑے سے خراب ہوں گے. تو کیا ہوا، اتنی بڑی کاز دے کے اللہ نے مجھے اور آپ کو بھیجا. یاد رکھیے، جب ایسا باطل ماحول ہوتا ہے نا تو نیکی کی ویلیو بہت ہے. بلکہ اگر میں آپ کو خوش کر دوں کہ ایسے حالات میں تو نیکیاں سیل پہ ہوتی ہیں. جیسے ایک نیا پروڈکٹ ہوتا ہے نا تو بہت مہنگا ہوتا ہے، پھر جب پرانا ہونے لگتا ہے یا بہت زیادہ ہو جائے تو سیل لگاتے ہیں. جب دین کا کام کوئی نہیں کرتا تو پھر سیل لگ جاتی ہے نا، تو پھر جو کریں گے ان کو بہت اجر ملے گا، ان کو زیادہ ملے گا اجر. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے اوپر جھانکیں. ہم چھوٹی سی بات پہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، بچوں کی مجبوری، کبھی شوہر کی مجبوری، کبھی بیماریوں کی مجبوری، کبھی گھر کی مجبوری، کبھی کوئی گھر میں آ گیا، کوئی چلا گیا، چھت ٹپک گئی، فرش ٹوٹ گیا. یہ کوئی بات ہے؟ شرم نہیں آتی؟ جب ایک انسان اللہ کا بندہ بنتا ہے، مارو گولی ان گھروں کو، پیچھے کرو، یہ سر میں نے محاورتن کا، اس کو نکال دیں، چھوڑو، میں نے ان گھر میں نہیں، اس گھر میں نہیں رہنا، جو ہوگا دیکھی جاؤں گی. پھر انسان کی زندگی کو ایک مقصد ملتا ہے، پھر اس کی زندگی کی سوئی جو ہے نا وہ اس گھڑی پہ نہیں چلتی جو معاشرے نے پکڑی ہوتی ہے، وہ اپنے حساب سے چلتا ہے. اور یہ کام کچھ لوگ بھی کر جائیں گے تو بہت ساروں کا فائدہ ہوگا. آپ اپنا نام لکھیے. کیا آپ اس فارم پہ اپنا نام لکھانا چاہتی ہیں؟ کیا آج کے اس دور میں آپ اللہ کے دین کو بچانے کی کوششوں میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتی ہیں؟ چاروں طرف گندگی، کرپشن، برائی، باطل، شیطان کے طریقے ناچ رہے ہیں، کیا آپ اللہ کے نام کا جھنڈا پکڑنا چاہتی ہیں؟ یہ دعوت ہے اسلام کی. اور قرآن پڑھنے کے بعد صرف بندہ یہی بات سمجھ جائے تو اس نے اس دعوت کو پا لیا. اس کے لیے پھر عملی طور پہ کام کرنا پڑتا ہے، پھر جدوجہد ہے، پھر ترتیب دینی پڑتی ہے زندگی، اپنی ترجیحات مقرر کرنی پڑتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ بھائی ذرا سا گھر میں کام ہوا تو آپ کہتے ہیں کہ اب میرے سے تو نماز بھی نہیں ہوگی، اللہ معاف کرے گا، رات کو پانچوں پڑھ لوں گی. گھر میں مہمان آ گئے، سوری، اب مسجد میں کیا جائیں، چلو گھر میں ہی بیٹھ کے نماز پڑھ لیتا ہوں. یہ نہیں ہوگا. پھر اس کے لیے انسان کو سب سے پہلے سب سے اہم کام کو کرنا ہے. اور سب سے اہم کام، آج سے آپ اپنا کوڈ ورڈ بنا لیں، اپنے ہر دن کے نوٹس پہ اوپر لکھ لیں، اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش. اب یہ باقی زندگی جو ہے نا، جتنی بھی اللہ کو پتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اللہ کے دین کو نافذ کرنا ہے. آپ کہیں گے میں کیسے کروں؟ آف کورس یہ کوئی سیدھا ایک بندے کا کام تو نہیں ہے نا، کوئی اکیلا بندہ تو نہیں کرتا. اور جہاں باطل کی جڑیں اتنی گہری ہوں کہ بڑے بڑی طاقتوں کے ہاتھ میں اور شیطان جو لوگوں کو نچوائے، تو پھر وہاں تو مشکل کام ہے. پھر اس کے لیے جماعت بنتی ہے، پھر اس کے لیے ٹیم ورک چاہیے، پھر طاقت چاہیے. اور طاقت کبھی بھی یاد رکھے، ٹیم بنائے بغیر نہیں ملتی، ایک اکیلا دو گیارہ. اور جب آپ نے اپنی ٹیم بنانی ہے تو اس کے لیے آپ کو دعوت اللہ کو عام کرنا ہوگا. سورت حامیم سجدہ کا یہی مضمون ہے کہ دعوت اللہ کو عام کر دو، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے کا کام کا بیڑا ہر اس شخص کو اٹھانا ہوگا جس نے توحید کو ایک نظریے کے طور پہ قبول کیا. صرف یہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ زبان کی نوک پہ نہیں، پھر ہر مواحد کو اپنے نظریے کا دائی بن کر اس دنیا کے میدان میں اترنا ہوگا، دوسروں کو قائل کرنا ہوگا، دوسروں کو مائل کرنا ہوگا، کسی کو دعوت پہ لے کے جانا پڑے گا، کسی کی دعوت پہ جانا پڑے گا. اندر ایک ہی نیت ہوگی کہ حق غالب ہو جائے، اقامت دین ہو جائے. دین کی جدوجہد میں میں نے اپنی طاقت بنانی ہے. کوئی خود روٹتا ہے تو روٹے گا تو اس لیے کہ چلو ٹھیک ہے اس وقت دین کو فائدہ. کوئی بلاتا ہے، دس سال کا روٹا ہوا اس کو ایک دفعہ بلا لیتا ہے، آجو ذرا آج میرے گھر. وہ یہ نہیں کہتا کہ اچھا جی دس سال بعد میرا خیال آ گیا. وہ کہتا نہیں میں چلتا ہوں، شاید میں جاؤں تو اس کو میں اللہ کی کوئی بات ہی سکھاؤں، چل پڑتا. پھر انسان یہ نہیں سوچتا کہ ہائے میں بڑا آج مجبور ہوں، میں آج بہت بزی ہوں، میری زندگی میں بہت کام ہے، ہائے آج تو میں نے سفر کرنا ہے، ہائے آج تو میرے گھر میں بہت مہمان آ رہے ہیں، ہائے آج تو میرا بچہ بیمار ہے. وہ کہتے نہیں، شاید آج ہی وہ دن ہو کہ جس میں اللہ میرا نام بھی اشرہ مبشرہ کی طرح جنتیوں میں لکھ دے، تو میں آج کی نیکی کیوں چھوڑوں، پہاڑ میں جائے ساری دنیا کے کام. آپ سوچیں ذرا کتنے کام ہیں دنیا کے، آپ کتنے کر چکے آج تک، کہاں ملا آپ کو پرائیڈ آف پرفارمنس، کہاں ملا آپ کو سرٹیفکیٹ، کہاں ملا آپ کو کوئی عسکری ریوارڈ. تو یہ دنیا کٹی جائے گی، ہر وقت گزر جاتا ہے. میں نے دیکھا ہر وقت گزر جاتا ہے. تو جب دنیا بہت بڑی بنے تو اس وقت اس دعوت کو سامنے رکھیں، پھر آپ کو فائدہ ہوگا. اور یاد رکھیے کہ دعوت اللہ کا جس کو ٹول آپ کہہ سکتے ہیں نا، میڈیم کہہ لیں، آلہ کہہ لیں، سورس کہہ لیں، وہ قرآن ہے. پیچھے ہم صرف قرآن میں بڑی ڈیٹیل سے بات کر چکے ہیں، وجاہد ہوں بھی جہادن کبیرا، وہی اس صورت میں آپ کو مزاج دکھے گا. جہاں آپ استقامت کی آیتیں پڑھیں گی نا، آیت 30، اس کے فوراً بعد ومن احسن قول ممن دعا الی اللہ، کون اس سے زیادہ آسان ہے جو اللہ کی طرف بلائے، پھر عمل صالحا قال انني من المسلمین. یعنی یہ کتنا خوبصورت پیکج ہے. میں کہتی ہوں اس صورت کی تفسیر پانی کی طرح کرنے کی ضرورت ہے. لوگوں کو آج مسئلوں کا حل نہیں سمجھ آتا. اللہ بار بار حق کی طرف دعوت دینے والوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو، لوگوں کو انذار اور تبشیر کرو، لیکن ذریعہ قرآن کو بناؤ. قرآن کے بغیر تبلیغ کریں گے تو کیا ہوگا؟ لوریاں اور کہاوتیں اور حکایتیں اور وظیفے؟ نہیں، تذکیر ہے تو قرآن کے ذریعے. لوگوں کو تدبر کرنے کی دعوت دو تو قرآن میں دو. اپنا تذکیہ نفس کرنا ہے تو قرآن کی روشنی میں. ادھر ادھر سے کوئی روحانیت کے نام پہ الٹے سیدھے وظیفے نہیں کرنے. ہر دعوت، ہر کام، ہر موڑ، ہر مرحلے پر قرآن آپ کا رہنما ہوگا. وہی مجھے عربی کی پوئم کا کچھ اشعار بھی یاد آ رہے ہیں اس وقت کہ قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن ہماری حیات ہے، قرآن ہی کے اندر چلیں گے. آپ کہیں گے بار بار آپ قرآن کہہ رہی ہیں، حدیث کیوں نہیں؟ تو حدیث کے بغیر قرآن نامکمل ہے. حدیث قرآن کا حصہ ہے، اس کے بغیر تو قرآن کو ہم سمجھتے نہیں. کوئی سبق نہیں پورا ہوتا جس میں حدیث نہ آئے. اور کتنی حدیثیں کوٹ کرتے ہیں، کتنی چھوڑ بھی دیتی ہوں، ٹائم نہیں ہوتا. اور آپ کو پتا ہے کہ سورت بنی اسرائیل میں قرآن پاک کا ذکر 16 بار ہوا تھا. اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہاں بھی تھوڑا سا ایسے ہی رنگ دکھے گا. سورہ فرقان میں قرآن کے ذکر کی تکرار ہے، اور یہ ساری ایک ہی دور کی صورتیں. سورت حامیم سجدہ 3 نمبر کی صورت ہے جس میں قرآن کا ذکر ہوگا. 6 رکوع پر مشتمل مختصر سی صورت ہے، اور 6 بار آپ کو قرآن کا حوالہ ملے گا. یہ آپ کی ایکٹیویٹی ہے. سنتے وقت آپ نے وہ آیتیں نوٹ کرنی ہے جہاں قرآن کی بات ہے. اور یہ بھی بات آپ کو یاد رہے کہ ہم ان صورتوں میں توحید عملی اور دعوت کا تسلسل دیکھ رہے ہیں نا، تو یہ سب کچھ ہمیں کچھ بنانے کے لیے ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایک پیکج تیار کر رہے ہیں جو ہمیں فارغ ہونے سے پہلے ہی تھما دیا جائے گا کہ تم اس کو لے کر نکلو. اور اگر تھوڑا سا پیچھے گھومیں تو سورہ زمر اور مومن گزری، توحید عملی کا مضمون کیا تھا؟ انفرادی سطح، تم اکیلے تو مومن بن جاؤ، چلو تم تو اسلام کی بات کرو. سورت زمر میں توحید فی العبادت کی بات ہوئی، دعا کی بات ہوئی. سورت زمر میں توحید فی العبادت پر زور تھا، تو سورت مومن میں توحید فی الدعا تھی. اور عبادت اور دعا کے ساتھ مخلصین لہو الدین کی شرط دونوں صورتوں میں بار بار آئی. اب یہاں سے آگے سورت حمیم سجدہ نا، اور اس کے اگلی ہی صورت آپ دیکھیں گے سورت شورا آ رہی ہے. ان دونوں میں توحید عملی کا اجتماعیت کا مضمون ہے. آپ کہہ لیں کہ پچھلی صورتیں پڑھتے پڑھتے آپ اکیلے مواحد بن گئے، تو حمیم سجدہ جو آج شروع ہو رہی ہے اور سورہ شورا جو ہم اگلے سبقوں میں پڑھیں گے، ان دونوں میں یہ ہے کہ ماحول کو مسلمان کیسے بناؤ. اور یاد رکھیے کہ اکیلے اللہ کا بننا بہت آسان ہے، لیکن لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا، معاشرے کا رنگ بدلنا، اس کے لیے پھر جدوجہد ہے، اور اس کے لیے پھر دعوت ہے. اسی لیے پھر حامیم سجدہ کا بنیادی مضمون دعوت اللہ ہے. اور آگے سورہ شورا میں ہم دیکھیں گے پورا سیٹ اپ ہے، ایک ادارہ کن بنیادوں پہ چلے، اس کی پورا سٹرکچر کیا ہونا چاہیے، وہ آپ کو دکھے گا. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ان صورتوں کو پڑھتے وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہت سارے خیالات بھی آئیں گے، آئیڈیاز آئیں گے. اور آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ ان آئیڈیاز کی وجہ کیا ہوتی ہے، فرشتے دلوں میں ڈال دیتے ہیں. ایک چھوٹی سی بات کر دوں آگے، پھر چلتے ہیں آیتوں کے اوپر اور مضمون کا خلاصہ. یہ کب نازل ہوئی؟ کیونکہ اس کے بغیر تو بات ہی نہیں مزہ آتا. تو آپ اتنی باتوں سے یہ تو سمجھ ہی چکے ہوں گے کہ مکی دور کا وہی دور ہے جب مکہ والے پریشان ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. حضرت حمزہ مسلمان ہو چکے تھے، حضرت عمر ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. ایک واقعہ جو آگے آ رہا ہے انہیں آیتوں میں، 5-6 آیت میں یہی بیان کر دوں، کیونکہ جب تک وہ ماحول نہیں سمجھیں گے باتیں نہیں سمجھ آئیں گی. تو یہ واقعہ جو ہے، یہ سیرت نگار ہے محمد بن اسحاق، بہت معروف سیرت ہے عربی کی، تفسیر سیرت اسحاق، تو اس میں واقعہ موجود ہے. محمد بن قاب القرزی اس کو بیان کرتے ہیں، پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ ایک دفعہ قریش کے کچھ سردار مسجد حرام میں محفل جمائے بیٹھے تھے اور مسجد کے ایک دوسرے گوشے میں اکیلے اللہ کے نبی بیٹھے تھے۔ امیجن کریں ہمارا نبی کتنا اکیلا تھا، لوگوں کے پاس گروہ تھے، بڑے بڑے کئی سالوں صدیوں کی روایتیں تھیں نا، لیکن یاد رکھیے مواحد شروع میں تنہا رہ جاتا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت حمزہ ایمان لا چکے تھے۔ کون تھے وہ؟ اللہ کے نبی کے چچا، دو شریک بھائی اور دوست، تین رشتے تھے ان کے ساتھ۔ اور قرآن اور پیچھے آپ کو سنا چکے، اب ادھر اس کی ڈیٹیل نہیں دینا چاہتی کہ یہ کس خوبصورت طریقے سے ایمان لائے تھے۔ یہ تو جب بار بار آپ سنتے رہیں گے تو آپ کو بھی یاد ہو جائیں گے واقعات۔ بہرحال ان کا ایمان لانا قریش کو بہت کھولا تھا۔ قریش کے لوگ بہت پریشان تھے کہ مسلمان دن بدن بڑھ رہے ہیں۔ ایک دن عتبہ بن ربیعہ یہ ابو سفیان کے سسر تھے، انہوں نے قریش کے سرداروں سے مشورہ کیا کہ دیکھو بھائیو، اگر تم چاہو تو میں جا کر محمد سے بات کر لیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے سامنے چند آپشنز رکھ دیتا ہوں، شاید ان میں سے کسی کو مان لے اور ہم بھی اسے قبول کر لیں، اور اس طرح وہ ہماری مخالفت سے باز آ جائے۔ اس سے پتہ چلتا نا کہ یہ تھوڑا سا امن پسند شخص تھا۔ آپ ٹھیک ہے جی، نو پرابلم۔ خیر عتبہ وہاں سے اٹھے اور اللہ کے نبی کے پاس گئے۔ آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے، آپ دیکھیے اللہ کے نبی کے ایکشنز بھی ہیں نا، آپ نے توجہ دی۔ کوئی بندہ آپ کے پاس جائے، اسلام سیکھنے آ رہا ہے، دعویٰ کرنے آ رہا ہے، ایون وہ آپ کو اپنا دین سکھانے آ رہا ہے، اس کو توجہ دے۔ یہ اللہ کے نبی کی عادت ہی، پوری توجہ سے اگلے کی بات سنتے تھے۔ ہے اس نے کہا بھتیجے، بھتیجے کیوں کہتے تھے وہ لوگ؟ عمر سے چھوٹے، جیسے ہمارے کلچر میں بیٹا کہتے ہیں کہ بیٹے ادھر ہے، بیٹا ادھر آئیے، وہ لوگ بھتیجا کہتے تھے۔ تم اپنی قوم میں اپنے نسب اور خاندان کے اعتبار سے جو حیثیت رکھتے ہو وہ تو تمہیں معلوم ہے، مگر تم اپنی قوم پر ایک بڑی مصیبت لے آئے ہو۔ تم نے جماعت میں تفرقہ ڈال دیا، ساری قوم کو بیوقوف ٹھہرا دیے، قوم کے دین اور اس کے معبودوں کی برائی کی، اور ایسی باتیں کرنے لگے جس کے معنی یہ کہ ہم سب کے باپ دادا کافر تھے۔ آج بھی نہیں یہ بات ہوتے؟ اچھا جی وہ سب کافر تھے، اچھا وہ سب منافق تھے، اچھا وہ سب بدعتی تھے، اچھا جی وہ جہنم میں جائیں گے نعوذ باللہ۔ اسی طرح کا ہر دور میں جھٹکا لگتا ہے کفر کو، ادھر بھی تھا۔ خیر کہنے لگا، اب ذرا میری بات سنو، میں کچھ تجویزیں تمہارے سامنے رکھتا ہوں، ان پر غور کرو، شاید تم ان میں سے کسی کو قبول کر لو۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی کتنے صبر اور تحمل سے سنتے آ رہے ہیں اور کہتے ہیں جی ابو الوداع آپ کہیں میں سنوں گا۔ یہ بھی نقطہ نوٹ کریں، پہلے اگلے کی تو سنیں، ہم تو بیچ میں بول لیتے ہیں اگلے کو اور ہی بھڑکا دیتے ہیں۔ اس نے کہا بھتیجے، یہ کام تم نے شروع کیا ہے، اس سے اگر تمہارا مقصد مال حاصل کرنا ہے تو ہم سب مل کر تم کو اتنا کچھ دے دیتے ہیں کہ تم ہم میں سے سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر، بہت سارے لوگوں کو یہی خدشہ ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی مال کی چیز ضرور ہے، کوئی مالی فائدے ہی ہوں گے، ورنہ کون دن رات لگاتا ہے۔ کہا اچھا مال ہے تو ہم دیتے ہیں، ہمارے پاس مال کی کیا کمی ہے، چندہ دینا تو لوگوں کو بھی آسان لگتا ہے، خود کو دینا مشکل لگتا ہے۔ ہاں اگر اس سے اپنی بڑائی چاہتے ہو، دوسرا الزام کہ آپ کو جی روڈ ڈالنے کا شوق ہے، آپ بڑے بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا سردار بھی بناتے ہیں، کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کریں گے۔ یہاں سے دیکھیے کہ اللہ کے نبی کی عزت کتنی تھی ان کے دلوں میں، کیونکہ کوئی ایسے ہی تو نہیں کسی کو بڑا بناتا۔ یہاں سے آپ یہ بھی نوٹ کریں کہ ذاتی طور پہ اللہ کے نبی سے ان کو کوئی بیر نہیں تھا، کیونکہ آپ کا اخلاق اور کردار اتنا خوبصورت تھا۔ ہاں اگر بادشاہ ہی چاہتے ہو تو ہم تمہیں بادشاہ بھی بنا لیتے ہیں۔ اور چوتھی بات کہ اگر تم پر کوئی جن آتا ہے جسے تم خود دفع کرنے پہ قادر نہیں ہو تو ہم بہترین اطباء کو بلاتے ہیں اور اپنے خرچ پر تمہارا علاج کراتے ہیں۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے نا، ان بیچاروں کو خود بھی نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ حق والوں کا مسئلہ کیا ہوتا ہے۔ خیر عتبہ یہ باتیں کرتا رہا اور اللہ کے نبی سنتے رہے۔ پھر آپ نے فرمایا ابو الولید آپ کو جو کچھ کہنا تھا کہہ چکے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا اچھا اب میری سنو۔ یہ خوبصورت انداز، پہلے سنیں پوری پھر سنائیں پوری، بیچ میں بولے بھی نہ بولیں اور بعد میں بھی نہ بولنے دیں۔ خیر اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اسی سورت کی تلاوت شروع کی، آیتیں آئیں گی تو آپ کو بتاؤں گی۔ عتبہ اپنے دونوں ہاتھ پیچھے زمین پر ٹیکے غور سے سنتا رہا۔ امیجنیشن میں آ رہا نا، ایک بڈھا سا شخص ہے اور بیگ پہ ہاتھ ڈالے اور غور و فکر کرے۔ آیت 38 پر سجدہ، جب یہ آیت آئی تو اللہ کے نبی نے سجدہ کیا، پھر سر اٹھا کر فرمایا ابو الولید میرا جواب آپ نے سن لیا۔ اب آپ جاننے اور آپ کا کام. اور ابھی ہم پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں پچھلی قوموں پہ آئے ہوئے عذاب کی پکڑ کی ڈر تھا, تو اتبا نے یہ سب سنا, بولا کچھ نہیں, یہاں سے اٹھ کر قریش کے سرداروں کے پاس واپس گیا. لوگوں نے دور سے اس کو دیکھتے ہی کہا, خدا کی قسم اتبا کا چہرہ بدلا ہوا ہے, یہ وہ صورت نہیں ہے جسے لے کر گیا تھا. یاد رکھیے جب اندر حق آتا ہے تو پتہ لگتا ہے. لیکن دوستوں نے تانے پہلے سے دینے شروع کر دیے. پھر جب وہ آ کر بیٹھا تو لوگوں نے کہا کیا سنا ہے؟ اس نے کہا بخدا میں نے ایسا کلام سنا کہ کبھی اس سے پہلے نہ سنا تھا. خدا کی قسم نہ یہ شعر ہے, نہ سحر ہے, نہ کہانت ہے. یہ الزام لگاتے تھے نا, اور آپ سوچیے ان کو تو عربی ایسے سمجھ آتی تھی, ان کے دل میں گھستی تھی, سمجھ آئے. پھر ہم دیکھیں گے اس کا حسن کیا. خیر اے سرداران قریش, میری بات مانو اور اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلام کچھ رنگ لے کر آئے گا. فرض کرو اگر عرب اس پر غالب آ گئے تو اپنے بھائی کے خلاف ہاتھ اٹھانے سے تم بچ جاؤ گے. یعنی کہہ رہے اگر غالب آ گیا تو تمہیں وہ کام کرنے کی ضرورت نہیں, کوئی اور کر دے گا اور دوسرے اس سے نمٹ لیں گے. لیکن اگر وہ عرب پر غالب آ گیا تو اس کی بادشاہی تمہاری بادشاہی اور اس کی عزت تمہاری عزت. اس کے پاس بھی بہت سمجھدار لوگ ہوتے ہیں, لیکن بس جب شیطان غالب ہو یا دوستوں کا ساتھ پورا ہو تو پھر وہ انسان کو فائدہ نہیں دیتی چیز. سرداران قریش اس کی بات سنتے ہی بول اٹھے, ولید کے ابا آخر اس کا جادو تم پر بھی جل گیا نا. یہ وہ بہت کہتے تھے جو اللہ کے نبی کی بات سنتا ہے وہ ان کے گنگر ہیں. تو اتبا نے کہا میری جو رائے تھی وہ میں نے بتا دی, اب جو تمہارا جی چاہے کرتے رہو. یہ ابن ہشام جلد نمبر 1 صفحہ 313 اور 314 کی روایت ہے. تو لہٰذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ اس دور کا تھا جب ابھی بھی حضرت عمر مسلمان نہیں ہوئے تھے. اسی طرح روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی تلاوت کے دوران فَإِنَارَ دَفَقُ لَنْزِرْتُكُمْ صَوَائِقَةً مِثْلَ صَوَائِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ, کہ اب اگر یہ منہ موڑتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میں تمہیں عاد اور ثمود کے عذاب جیسے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں. جب آپ اس آیت پہ پہنچے تو اتبا نے بے اختیار آپ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا خدا کے لیے اپنی قوم پر رحم کرو. بعد میں اس نے قریش کے لوگوں کے سامنے اپنے اس فعل کی وجہ بتائی کہ تم جانتے ہو کہ محمد کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ ہو کر رہتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس لیے میں ڈر گیا کہ کہیں ہم پر عذاب نازل نہ ہو جائے. تو یہاں سے اب آپ دیکھیں کہ یہ صورت کیا ہے, کس طرح سے اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں ہمیں سنا رہا ہے. اگر ہم قرآن نہ پڑھ رہے ہوتے تو کبھی بھی یہ ڈیٹیلز ہم نہ سنتے. ہم تو صرف درسوں میں چند ٹاپک سنتے ہیں نا, لیکن جب قرآن پڑھتا ہے انسان تو اس سے اس کو فائدہ ہوتا ہے. تو لہٰذا آج اگر آپ کو بھی کوئی اسی قسم کی آپشنز پیش کرے, اسی طرح سے آپ کی بھی دعوت پہ کوئی شک کرے, آپ کے کردار کو خراب کرنا چاہے, آپ کی عقل کو خراب کرے, سودے بازیوں پہ آ جائے, آپ کی بے عزتی کرے, آپ کو دیوانہ مجنو کہہ دے, تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہی کرنا ہے جو اللہ کے نبی نے کیا. اور یاد رکھیے کہ مخالفت پر مخالفت اسلام کا مضمون نہیں ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان کام کرتا رہے, کب اپنا کام کرے. صورت میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ نبی کو کریں آپ کام کرتے رہے, یہ جو کرے ان کو کرنے دو, ان کے اعتراضات کا جواب بھی نہ دو. کیونکہ یاد رکھیے جب بھی کسی جگہ کوئی اندھی بہری مخالفت کرتا ہے نا, جیسے باج کوئی راہ جاتا ہے آپ سے بہر لے لے, آپ کی دعوت, آپ کے نام, آپ کے اس پڑھنے پڑھانے پہ اعتراض کرے, تو آپ جتنے بھی دلائل دیں گے نا وہ مانے گا نہیں. ایسے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ چیز کیا ہے, یہ دولت کیا ہے. اور ہم پڑھیں گے اسی میں کہ ایسے لوگوں کو اللہ کرے انہوں نے اپنے دلوں پہ خلاف چڑھائے ہوئے, تو سنانے کی بجائے خلاف دور کرنے کی ضرورت ہے. آنکھیں بند کر کے وہ کبھی آپ کے پیچھے نہیں آئیں گے. تو ایسی باتوں کو انشاءاللہ ہم سنیں گے اور اس کتاب میں ہمیں بہت کچھ دکھے گا, جو ساری چیزیں انشاءاللہ ہمارے سامنے ہوں گی. سبق آج کا خلاصہ یہی ہے کہ سب سے پہلے اس قرآن کی خوبی کی بات ہے, اور آپ دیکھتے ہیں کہ حروف مقطعات کے بعد عموماً قرآن پاک کی تعریفیں ہوتی ہیں, کہاں سے اتری, کس کی کتاب ہے, اس کو اس کی قدر, اس کا حق دو, یہ نہ ہو کہ تم اس کو چھوڑ دو. پھر اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ جب لوگ ماننا نہیں چاہتے تو وہ بہت سارے عذر اور بہانے بھی رکھتے ہیں, اور پھر ہم اس میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں خوبصورت طریقے سے نظام پیدا کیا. ہر چیز اتنی ہی ہے. شروع کے آیتیں بہت جلدی میں پڑھیں گے کیونکہ الحمدللہ پچھلی سب صورتوں میں یہ بار بار آ رہا ہے. اور آپ یہاں نوٹ کر رہے ہیں کہ توحید عملی کا مضمون ہے اور کائنات پہ غور و فکر کرایا جا رہا ہے. کیسے اللہ نے پہاڑ بنائے اور دخان کی بات ہوگی کہ آسمان شروع میں کیسا ہوتا تھا, پھر اجر غیر ممنون کیا ہوتا ہے اس کو دیکھیں گے, پھر اسی طرح دیکھیں گے کہ اللہ نے کائنات کتنے دنوں میں بنائی اور ان دنوں کی کیفیت کیا تھی, پھر پچھلی قوموں کی پکڑ کی بات ہے, اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے بہت ہی خوبصورت آیتیں آپ کو تلاوت بھی انشاءاللہ سنائیں گے کہ جب اللہ کسی قوم کو ہدایت پیش کرے جیسے کہ سمود کو کی تو انہوں نے ہدایت کے باوجود گمراہ رہنا پسند کیا, تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا کیا انجام کیا اور قیامت کے دن اللہ کے دشمنوں کا کیا حال ہوگا. پھر ہم دیکھیں گے کہ قیامت کے دن ہمارے ہاتھ پاؤں ہماری جلدیں کھالیں کس طرح سے گواہی دیں گی ہمیں ہمارے خلاف یا ہمارے حق میں. پھر آج کے سبق میں ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ برے دوست انسان کو کیسے حق سے دور کر دیتے ہیں. پھر اس طرح ہم پڑھیں گے کہ قرآن نہ سنو اس موومنٹ کو مکہ والوں نے کیسے بڑھایا اور انہوں نے کیا حربے استعمال کیے اور آج کے دور میں کیسے ہیں. اور پھر ہم دیکھیں گے کہ قیامت کے دن وہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں دل چاہے گا کہ آج ہم ان کو اپنے پاؤں سے ٹھوکرے ماریں اور اللہ تو ان کو جہنم میں نیچے گرا دے. اور پھر آخر میں ہم استقامت کی باتیں کریں گے کہ استقامت میں قیامت ہے. اصل بات اللہ کو رب کہنے سے نہیں ہوتی گڑبڑ, اصل بات تب ہوتی ہے جب ہم اللہ کے دیے ہوئے کرنا چاہتے ہیں. تو اب ہم سورت شروع کریں گے, لیکن بہت ظاہر بہت کچھ ہوتا ہے, مجھے پتا ہے ٹو مچ انفارمیشن ہوتی ہے, لیکن پھر کا شاید ملے نہ ملے. تو اب شروع کی چند آیتوں کی تلاوت سن کے ہم انشاءاللہ تعالی آیتوں کے ساتھ چلیں گے اور پھر ان کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. جی تلاوت سنائیے.
بسم الله الرحمن الرحيم آمين تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين
جی اس ویلے میں نشیتا نرجیم وائس ایک دفعہ چیک کر لیجیے ٹھیک ہے. چلیے اب آیات پہ چلتے ہیں. پہلی آیت سے شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم حروف مقطعات ہے. تنزیل من الرحمن الرحیم. اس کتاب کا اتارا جانا اس ہستی کی طرف سے ہے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. اللہ تعالیٰ کے رحمان اور رحیم ہونے کا ذکر قرآن کے اتارے جانے کے ساتھ کیوں ہے؟ اس کا جواب سورۃ الرحمن کی پہلی آیتوں میں الرحمن علم القرآن, یعنی رحمان کا رحم ہے کہ اس نے اس کتاب کو نازل کیا. اور حقیقت ہے کہ قرآن پڑھنے والا اس بات کی گواہی دیا رہ نہیں سکتا کہ قرآن اللہ کا رحم ہے اس انسانیت پر. اس میں جتنی بھی باتیں وہ سب انسانیت کی خیر کے لیے. کیسی ہے یہ کتاب؟ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے اور یہ قرآن بھی ایک سمندر ہے. اللہ کی رحمت میں دوام بھی اور تسلسل بھی ہے. اس کتاب کے اندر بھی یہی ہے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک سیریز چل رہی ہے اور کوئی چیز بیچ میں سے چھٹ جائے تو انسان اپنے آپ کو کوسنے لگتا ہے. فرمایا یہ کتاب کیسی ہے؟ کتاب ان فصلت آیاتہ, یہ کیسی ہے؟ کتاب ہے جس کی آیات بیان کر دی گئی. یہ ہے لفظ فصلت جس پہ اس سورت کا نام ہے. ہر چیز ہر مضمون کو تفصیل کے ساتھ کھول کھول کر علیحدہ علیحدہ کر کے بیان کر دیا گیا. قرآن عربی لقوم یعلمون, قرآن عربی کی صورت میں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں یا علم رکھنا چاہتے ہیں. کیا پتہ چلا کہ یہ قرآن کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے. شرط ایک ہے کہ لوگ علم حاصل کرنا چاہیں. مضمون کیا ہے اس کتاب کا؟ بشیرم و نذیرہ, بشارت دینے والی اور آگاہ کر دینے والی. دیکھیے یہی لقب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے, یہ پوائنٹ نوٹ کیجئے گا. اور یہی خوبی کتاب کی بھی ہے. یہ کتاب بشارتیں بھی دیتی ہے اور خبردار بھی کرتی ہے. اور اللہ کے نبی بھی اگر تبشیر اور انذار کرتے تھے تو قرآن کے ذریعے سے تو کرتے تھے. سورۃ مریم آیت 97 میں ہم پڑھ چکے ہیں, فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ, بس ہم نے تو آسان کر دیا اس قرآن کو آپ کی زبان میں. کیوں؟ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ, تاکہ آپ بشارت دیں اس کے ذریعے سے متقیوں کو. وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمَ اللُّدَّى, اور خبردار کر دے اس کے ساتھ جھگڑالو قوم کو. تو کیا پتہ چلا کہ بہترین تعلیم کتاب کے ساتھ ہے. کبھی بھی زندگی میں اللہ آپ کو موقع دے کچھ سیکھنے سکھانے کا بتانے کا, قرآن بیسٹ ٹول ہے. اپنی باتیں کرنے کی بجائے صرف ایک آیت ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں بھی لوگوں کو بتا دیں گے نا, تو یقین کریں اس کا اثر دوسری باتوں سے زیادہ ہوگا. اور یہ وہ چیز ہے جو سمجھ آ جائے اس کے بعد کچھ اور اچھا نہیں لگتا. پھر ایک بات یاد رکھیے, ابھی تک کی آیتوں میں شروع میں کیا کہا کہ یہ کلام اللہ کی طرف سے نازل ہے. یہ جو تم ہر وقت کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھ لیا تو یہ درست نہیں ہے, ٹھیک ہے. پھر دوسری بات یہ بھی بتا دی کہ یہ قرآن سن کر اگر تمہیں غصہ تو اصل میں تمہیں اللہ پہ آتا ہے. اگر تم اس نبی کو رد کرتے ہو کہ یہ ایک انسان ہے تو تم اللہ کی بات کو رد کرتے ہو. اور دوسری بات یہ بتا دی گئی کہ اس کلام کو نازل کرنے والا رب اپنی مخلوق پر مہربان ہے, رحمان اور رحیم ہے, اس لیے کہ اس نے اپنی رحیمی کے ساتھ تم پر نازل کیا. اگر تم اس سے پیچھے ہٹتے ہو تو تمہارے اپنے نصیب کی بات ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ جس کو اس بات کا سمجھ اس بات کا پتہ چل جاتا ہے وہ کبھی اس کتاب کی پھر مخالفت نہیں کرتا اور نہ شکرہ پر نہیں دکھاتا. ایک تیسری بات بھی بتا دی کہ کتاب کون سی ہے, فصلت, کھول کھول کر بیان کی گئی. کوئی الجھنے نہیں ہے اس میں, فلسفے نہیں ہے اس میں, کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہیں ڈالی ہوئی. ان پڑھ سے ان پڑھ سے پڑھے لکھے سے پڑھے لکھا شخص بھی اس کو ویسے ہی سمجھتا ہے. حق کیا ہے, باطل کیا ہے, صحیح غلط کیا ہے, کسی کو کوئی اس پہ شک نہیں کرنے کی ضرورت ہوتی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن سیدھا سیدھا کلام ہے. بہت زیادہ انٹلیکچوئل ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کو پڑھتے اور پڑھاتے ہوئے. چوتھی بات بتائی, قرآن عربیین, عربی کا قرآن ہے. یعنی قرآن اگر غیر زبان میں آتا تو عربوں نے یہ عذر پیش کرنا تھا جو آج ہم لوگ کرتے ہیں. یعنی عربی میں ہمیں سمجھ نہیں آتا ہم کیسے مانیں. تو اسی میں حجت ہے ہم سب کے لیے بھی کہ آج ہمارا رب تو نہیں لیکن عربی کو اردو میں تو سیکھ سکتے ہیں, تو قرآن کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے اس میں یہ بات سمجھائی جاتی ہے. پھر اگلی بات دیکھیے, بلکہ پانچویں بات کیا ہے اس میں, کہ یہ کتاب ان کو فائدہ دیتی ہے جو لوگ یعلمون, جو علم رکھتے ہیں, دانا سمجھدار ہے. نادان لوگوں کے لیے اس کتاب سے فائدہ نہیں ہوگا. جیسے کہ قیمتی ہیرا اسی کو فائدہ دیتا ہے جو ہیرے اور پتھر کا فرق جانتا ہو. اور چھٹی بات ہم نے ابھی تک پڑھی کہ یہ کتاب بشارت دینے لیے اور ڈرانے لیے, فلسفہ اور اسی طرح کی باتیں, اور بس ہانکے پکارے تمام لوگوں کو کہہ دے, بلکہ بہت بھیانک انجام بھی ہے اور بہت خوبصورت حالات بھی ہیں. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ جب اس کتاب کو تم اپنے سامنے رکھو تو پھر تم اس کو کھولو اور پڑھو اور پھر اس کے اندر سے موتی چنو. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم اس کو اپنے دل کی تختیوں پہ لکھیں. لیکن بدبخت, نہ سمجھ نہ مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے. تو لہذا فارد اکثرهم فهم لا يسمعون, تو ان کی اکثریت نے تو اعراض کیا اور وہ سنتے ہی نہیں ہے. نوٹ کیجئے گا فهم لا يسمعون, کتنا سچا جواب دیا اللہ نے, سنتے ہی نہیں ہے. اور آپ دیکھیں یہ گلہ آپ کو بہت جگہ ملے گا. سورۃ انفال کی بھی ایک چند آیتوں میں آتے ہیں نا, سنو تو صحیح, اللہ کے بندو سنو گے تو پتہ چلے گا کہ آؤ غلطیاں نکالنے کے لیے سنو, آؤ تنقید کے لیے سنو, اور فتنے اٹھانے کے لیے سنو. سنو تو صحیح. کچھ لوگ بغیر سوچے سمجھے قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کے خلاف ہو جاتے ہیں, کسی نام کے خلاف ہو جاتے ہیں. آج تک کچھ نہیں سنا ہوتا, خوف اتنا آتا کہ پتہ نہیں سنا تو میرا عقیدہ ہی نہ بدل جائے. تو اللہ کہتے ہیں وہ سننے سے انکار کرتے ہیں. پھر کیا کہتے ہیں اس کے بعد, وقالوا قلوبنا فی اکنا, وہ کہتے ہیں ہمارے دل پردوں میں ہیں. اکنا کن سے, کان, یہ جو ہمارا کان ہے وہ بھی اسی سے ہے. اور یہ جو کانیں ہوتی ہیں نا مائنز پہاڑوں کے نیچے, جس میں سونا چاندی اور تیل اور پتھر جو کچھ ہے وہ بھی یہی ہے, چھپی ہوئی چیز جو کیویٹی ہوتی ہے, جو ہمارے کانوں کے اندر ایک خول سا ہوتا ہے نا, وہی چیز ہے. کہتے تھے ہمارے کانوں, ہمارے دل جو ہیں وہ تو پردوں میں, مما تدعونا الی, اس چیز سے جس کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں. یعنی ہمارے دل بڑے کیئر فل, پیچھے بھی آپ پڑ چکے ہیں, بلکہ انہوں نے تو یہ کہہ دیا تھا قلوبنا غلف, یہاں تو انہوں نے کہا نا قلوب نفی کنہ, وہاں بنی اسرائیل کا ذکر تھا تو کہا دل ہی پردے ہیں, اور یہاں مشرکین مکہ کہتے ہیں ہمارے دل بڑے پردوں میں سیکیور ہیں, مطلب یہ کہ تمہاری باتوں کا ہمیں کوئی اثر نہیں ہوتا. ایسے ہی لوگوں نے سر پہ چڑھایا ہے, ہمیں تو کوئی خاص بات کوئی نہیں لگتی, یہ مطلب. اور وفی اذانینا وقرن, اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے. ذرا پیچھے دیکھیے, لا یسمعون میں کانوں کا ذکر ہو گیا نا, پھر قلوبنا فی اکنا میں دل کا ذکر ہے, دوبارہ فی اذانینا وقرن ہمارے کانوں میں بوجھ ہے, دوبارہ کانوں کا ذکر ہے. یعنی ہمیں تو بوجھ لگتا ہے, ہم سے نہیں سنا جاتا, کیسے آپ سنتے اتنے گھنٹے, ہم تو تھوڑی دیر میں بور ہو جاتے ہیں. فلم ہم 3 گھنٹے دیکھتے ہیں لیکن قرآن ہم بس 45 منٹ کے بعد بور ہو جاتے ہیں, سنتے نہیں. یاد رکھیے مشرکین مکہ اللہ کے نبی سے ایسی باتیں ادب اور احترام کے دائرے میں نہیں, بلکہ آپ کو تنگ کرنے کے لیے گستاخی اور مذاق میں کرتے تھے. مختلف طریقوں سے آپ کو سمجھاتے, آ کے آپ کے سامنے باتیں کرتے, جو مرضی کر لیں ہم نے تو نہیں ماننا, خود خود کو کر لیں ہلکان. آپ کی باتیں ہمارے دل میں تو کوئی اثر نہیں کرتی اور ہم تو کوئی نہیں سنتے, ہمارے دلوں میں پردے ہی نہیں, مذاقیہ جملے ان کے. اور چوتھی بات کہہ رہے ہیں, وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَاب, اور ہمارے اور آپ کے درمیان تو ایک پردہ ہے, بیریئر ہے. ہمارا لیول آپ سے نہیں ملتا, ہماری ویو لینتھ آپ سے نہیں ملتی, آپ کا سٹینڈرڈ اور ہے, ہمارا اور ہے. آپ مدرسے مسجدوں کے مولوی اور ملا بیچارے, ہم بہت بڑے افسر, ہم کنیٹ کالج کے پڑھے ہوئے, ہم آکسفورڈ یونیورسٹی کے, ہم سوٹڈ بوٹڈ, آپ کیا دھوتی پہن کے اور آپ کیا ایک شلوار ٹخنوں سے اوپر پہنتے. نو وبئی نہ کھجاب, بہت پردے ہیں بھائی. آپ کا ہمارا اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہی نہیں ملتا, آپ کو کیا پتا ہماری مجبوریاں, آپ کو کیا پتا شراب ہماری کتنی مجبوری ہے, ہماری میٹنگس نہیں نہیں چلتی, شیک ہینڈ کے بغیر کہاں سودے پاس ہوتے ہیں, دس اینڈ دیٹ, یعنی آپ کچھ اور آج ہم کچھ اور. آج بھی یاد رکھیے جو لوگ دنیاوی حساب سے پڑھ لکھ جاتے ہیں یا کھاتے پیتے ہوتے ہیں نا, یہ عہدوں پہ ہوتے ہیں, ان کو دین والے بڑے بیکورڈ لگتے ہیں. آپ لکھ لیجیے اس کے نیچے ایک چھوٹا سا جملہ, میں بہینی نہ بہینی کہے جا کہ آپ بڑے بیکورڈ ہیں اور ہم تو ماشاء اللہ بہت زیادہ آپٹمسٹک اور ماڈرن لوگ ہیں. فاملن عاملون, آپ اپنا کام کریں ہم اپنا کام کرتے ہیں. کیا آپ نے کبھی آج کے دور میں یہ جملے کسی سے سنے؟ یقین کریں لوگ ایسے جملے بولتے ہیں دینداروں کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے. چھوڑے, اپنے کام سے کام رکھیں, آپ ہمیں نہ ستائیں, ہم آپ کو کچھ کہتے ہیں جو آپ ہمیں بار بار آ کے ستاتے ہیں. اور اس طرح کی باتیں کر کے وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا چاہتے ہیں, چیلنج کر رہے ہیں, جو کرنا کر لیں, ہم آپ کی بات پہ کان نہیں رکھیں گے. اب آپ دیکھیں انہوں نے چار پانچ باتیں کی ہیں نا, جواب سنیے اللہ کے نبی کا, اور یہاں سے آپ بھی اپنے اندر صبر اور تحمل لانا سیکھیں کہ کیا کرنا ہے ایسے اتانوں کو سن کر. آگے سے غصے میں اور کپ بازو اوپر چڑھا کر اور آنکھیں ابلتی ہوئی اور زبان سے پتہ نہیں کیا بولنا, نہیں, سمپل سی بات ہے, قل انما انا بشر مثلکم, اے نبی آپ ان کو بتا دیں میں تو بس ایک انسان ہوں آپ کی طرح کا. That's it. ان کا چیلنج دیکھیے, ان کی گستاخیاں دیکھیے, اور اللہ کے نبی کا جواب دیکھیے. یہ سنت آج اپنائیے. آج ہم غور رہتے ہیں جب غیر مسلموں کو چھوڑے اپنے مسلمانوں سے دین کے بارے میں بات کرتے ہیں. سیدھی سی بات ہے, ہاں بھائی میں بشر ہوں, میں نے کوئی خدائی کا دعویٰ تو کیا نہیں, نہ میں نے کہا میں فرشتہ ہوں, ایک انسان ہوں. ہاں بس فرق ہے ایک چھوٹا سا, کیا واحد, میری طرح وہی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود بس ایک معبود ہے. دیٹس اٹ, میرے اور تمہارے بیچ میں فرق وہی کا ہے, اور وہی کا خلاصہ کہ الہکم الہ واحد. آپ دیکھیں کہ سورت کا چونکہ مرکزی مضمون توحید ہے نا, تو سورت کے آغاز میں اس کو نمایاں کیا جا رہا ہے کہ بس ایک رب کو مان لو, میں تو اسی کی بات کرتا ہوں, اور رہ گئی بات کہ تم جن کاموں میں لگے ہوئے وہ تمہاری مرضی, میں تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن میں تمہاری بات پر اپنی بات بدلتا نہیں. کرو کیا, فاستقیموا الی, تو اسی کی طرف سیدھا رکھو اپنے رخ کو, واستغفروه, اور اس سے استغفار کرو, جو خطائیں ہوئی غلطیاں ہوئی پچھلی زندگی میں اس کو معاف کرو, کفر اور شرک کے عقیدے سے توبہ کرو, اور فاستقیموا الی, اب اس کی طرف اپنا رخ سیدھا کرو, اب اس کے راستے میں کھڑے ہو جاؤ, اب استقامت کرو رکھو. دیکھیں یہاں لفظ آیا نہیں فاستقیموا الی, آگے بھی آئے گا, لیکن یہاں الہ کا معنی سمجھ لیں کہ جب استقامت کے لفظ کے بعد الہ لگے تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو برقرار رکھنا یا برقرار رہنا. مطلب یہ کہ اللہ کی عبادت کے لیے سیدھے رہو, ہر شرک سے پاک کر لو, عبادت کو اللہ ہی کے لیے خالص کر لو, تمہاری دوڑ اللہ کی طرف ہو, تمہارا ارادہ تمہاری نیت اس کی رضا کو پانے کی ہو. فاستقیم ہوئی لئی, جمے رہو حالات جیسے بھی ہوں, واستغفرو, اور اس سے گناہوں کی بخشش مانگو. اور استغفار کس کو کہتے ہیں؟ دو چیزیں ہوتی ہیں اس میں, ستر الذنب, گناہوں کو چھپا لو, پیچھے سورہ مومن کے شروع میں بھی بات ہوئی تھی نا, ستار غافر الزمم اور تجاوز ان. پہلا درجہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو چھپا لے, اور پھر دوسرا کیا ہوتا ہے, اس سے تجاوز کرے, یعنی گناہوں کو چھپا کر ہمیں معاف کرنے میں کوئی بھی چیز ایسی نہ رکھے جس کو ہم نے پچھلی زندگی میں کر دیا. فویل للمشرکین, بڑی تباہی اور ہلاکت ہے مشرکوں کے لیے. یا نوٹ کیجئے گا, ویل جہنم کی وادی, یا اللہ کی ناراضگی یا نافرمانیاں اور مختلف طرح سے جو چیزیں آتی ہیں. لفظ مشرکین, اور یہاں مشرکین کیوں؟ مکی دور تھا اور مکہ میں لوگ ایسی باتیں کرتے تھے, اور مکہ والوں کے سامنے یہ بات چونکہ رکھی جا رہی تھی. لیکن اب ذرا مشرکین کی تعریف پڑھیے گا, کون ہوتے ہیں؟ نمبر 1, 2, 3 کریں گے, الذین لا یؤتون الزکا, وہ لوگ جو خود کو پاک کرنے کی کوشش نہیں کرتے. دیکھیے لفظ زکات کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ پاکیزگی. اور یہاں زکات اصلی معنوں میں آیا, چونکہ مکہ میں بھی زکات نہیں تھی تو یہاں لفظ زکات کے دو معنی لیے گئے. پہلی تو بات ہے کہ زکات بمانی تزکیہ, پاکیزگی, ٹھیک ہے, نفس کی زکات کہہ لیجئے. اور اگر دوسرا معنی لے بھی لیا جائے زکات کا, تو پھر نفلی صدقات, یہ دونوں معنی مفسرین نے دیے. تو زکوٰۃ مال خرچ کرنا اللہ کے نام پر وہ اپنے نفس کو پاک نہیں کرتے. اور دیکھیں مشرک گندے ہی تو رہتے ہیں, ان کی سوچیں گندی, ان کی نگاہیں گندی, ان کی شرم گاہوں سے غلط فیل ہوتے. تو کہا کہ یہ مشرک کون ہے جو نفس کو پاک نہیں رکھتے. دوسرا جرم وہم بالآخرت ہم کافرون, اور وہ کافرت آخرت کے منکر ہیں. اصل ساری جڑ یہ ہے کہ آخرت کا انکار. پتہ لگ جائے نا ان مستیوں کا آگے جا کے نقصان کیا ہونا ہے تو کبھی یہ غلط کام نہ کریں. پیچھے جا کے ہم پڑھیں گے آخری صورتوں میں آتا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا, بے شک فلاح پائی اس نے جس نے اس کو پاک کیا, کس کو؟ نفس کو, اور برباد ہو گیا جس نے اس کو دبا دیا. تو ضرورت اس بات کی کہ انسان خود کو پاک رکھے. کس چیز سے نفس کو پاک رکھنا ہے؟ شرک سے پاک. شرک اکبر کیا ہے؟ ظاہری شرک, اس سے پاک. اور شرک اصغر کیا؟ ریاکاری سے پاک. دل کو اللہ کی یاد سے جوڑے اور غیر کی محبت سے دل کو پاک کرے. سورۃ الحاق میں ہم پڑھیں گے انہ کان لا یومن باللہ العظیم ولا یحد ولا طعام المسکین. پھر اسی طرح آپ دیکھیے پاک رکھنے کا ایک اور معنی ہے کہ گناہوں سے پاک نہیں رکھتے, اپنے آپ کو گناہوں سے دور نہیں رکھتے. اس کے برعکس ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا. سبحان اللہ, انفینٹ, آپ کہہ لیجیے کہ انفینٹ قسم کی سپلائی. غیر ممنون, غیر ممنون پیچھے بھی آئے اور اب اگلی صورتوں میں آپ اس کو دیکھیں گے. آئیے ذرا اس کے مختلف معنی دیکھتے ہیں. لفظ ہے کہ ممنون میں کیا ہے, من, من کہتے ہیں بوجھ کو اور من کہتے ہیں احسان کو بھی. پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں سورت آل عمران میں لقد من اللہ علی المومنین, ٹھیک ہے, تو اللہ نے مومنوں پر احسان کیا. تو پھر پہلا معنی کیا ہوگا غیر ممنون کا, کہ وہ اجر جو کبھی ختم نہیں ہوگا, جس کو آپ کہہ لیں کہ بغیر سلسلہ توڑے وہ سپلائی ملتی رہے گی, کمی نہیں آئے گی. دوسرا معنی کیا ہے, وہ اجر جو احسان جتلا کر نہیں دیا جائے گا. جیسے کوئی بخیل کسی کو دے بھی دینا دل بڑا کر کے, تو بار بار اس کو جتاتا ہے, تو کہا کہ ان کو جو ملے گا وہ احسان نہیں جتائے جائیں گے بلکہ ان کو محبت سے, عزت سے دیا جائے گا تاکہ ان کے دلوں پر اس کا کوئی بوجھ نہ ہو. اللہ اکبر. اب ذرا یہاں رک کے تھوڑا سا محاسبہ کر لیں, ہمارے عمل جیسے ہوں گے نا اجر بھی ایسا ہوگا. خود سے پوچھئے کیا قرآن کا یہ سفر جو میں نے تعلیم کے لیے لیا اس کو سفر غیر ممنون سمجھتی ہوں یا توڑ توڑ کے کرتی ہوں, بریکس لے کے, چھٹیاں کر کے, دیر سے آ کے جلدی جا کے, جلدی آ کے دیر سے کر کے. آپ کہیں گے ہماری مجبوریاں بھی تو اتنی ہیں نا, تو کیا یہی تو سیکھا نہیں کہ مجبوریوں ہی کو تو مینج کرنا ہے. تو ضرورت اس بات کی کہ اپنے اعمال کو کیسا کر لے, غیر ممنون, نہ رکنے والے, ان اینڈنگ سپلائی, ختم ہی نہ ہو. آپ دیکھیں نا کبھی آپ سٹورز میں جا کے شاپنگ کر کے دیکھیں, ایک چیز ختم ہوتی ہے وہ لا کے اور رکھی جاتے ہیں, پھر ختم ہوتی اور لے آتے ہیں. کبھی ختم ہو رہی ہو تو آپ کہتے ہیں اچھا آج سٹور خالی خالی لگ رہا ہے, بچی کچی چیزیں ہیں. کیا میرے عمل بچے کچے ہیں؟ کیا میں ہر حالات میں نیکی کرتی ہوں؟ دیکھیے اب نہ تو میں آپ سے پوچھنے والی ہوں نہ آپ مجھ سے پوچھتے ہیں, ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں. اب وہ دور شروع ہو گیا ہماری زندگی کا کہ ہم اپنا محاسبہ خود کریں. جو مجبوری تھی کیا اس کا کوئی حل تھا؟ پیسے دے کے بھی تو حل ہو ہی سکتی تھی نا, کسی کی مدد لے کے وہ مجبوری حل ہو سکتی ہے نا, ورنہ تو ہم سب مجبور ہیں. کون مجبور نہیں آج دنیا میں؟ وہی بندہ دائی دین بنے گا اور وہی اس جہاد میں شریک رہے گا آخر تک جو کوشش غیر ممنون کرے گا. اور ممنون یہاں جو ہے وہ غیر مقتو کے معنی میں بھی ہے کہ عمل صالح اور ایمان کو قطع نہیں کرتے, ہمیشہ وہ کام کرتے ہیں. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ مومن جن اعمال صالح کا عادی ہوتا ہے نا, بیماری میں, سفر میں, کسی عذر میں, اس عمل کو نہیں چھوڑتا. حتیٰ کہ اگر تہجد نفل بھی پڑتا ہے نا تو وہ بھی سفر میں چھٹ جائے گی تو کہے گا ہائے کچھ ہو گیا, اس کو بھی صبح اٹھ کے میک اپ کرنے کی کوشش کرے گا. روزے رکھنے کی عادت ہے تو اس کو بھی میک اپ کرے گا کہ ہاں اس کو نہیں چھوڑنا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں میرا بندہ جو عمل اپنی تندرستی اور فرصت کے اوقات میں پابندی سے کرتا تھا، اس کے عذر کی حالت میں بھی وہ اعمال بغیر کیے ہوئے اس کے نام اعمال میں لکھ دو۔ یہ بخاری اور مسلم، بخاری کی بھی روایت ابو موسیٰ الاشعری سے، اور بھی اس کے بہت سارے ریفرنس ہیں۔ تو میں اور آپ یہاں خود چیک کر لیں ہم کس درجے پہ جانا چاہتے ہیں۔ جو وہاں چاہتے ہیں وہ یہاں کر لیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اپنی مدد کرے، اپنے ہمارے شاملے حال کرے گا۔ ساری مجبوریاں، سارے مسئلے اللہ ہی کے حل کرنے سے ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، بندہ ہمیشہ ہر وقت ایک ہی حال میں تو رہتا بھی تو نہیں ہے نا، کبھی صحت کبھی بیماری۔ آپ صحت میں بغیر کسی رکاوٹ کے کام کرتے جائیں، کبھی بیماری میں گھر میں بیٹھے ہوں گے نا تو فرشتے مسجد میں جا کے آپ کو ڈھونڈیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بعض دفعہ کچھ فرشتے مسجدوں میں آ کے کسی بندے کو ڈھونڈتے ہیں تو پوچھتے ہیں کدھر ہے، تو وہ کہتے ہیں وہ تو آج نہیں آیا۔ کہا نہیں، اللہ نے تو کہا کہ وہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے۔ کہا نہیں، وہ تو آج بیمار ہے۔ کہا اچھا، اسی لیے روز آتا تھا نا، تو آج اس کے گھر پہ نماز پڑھنے کو بھی اللہ نے مسجد میں آ کے پڑھنے کی بات کی ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی ایک کام نہیں کرے، خود سستی نہ رکھیں، کسی مجبوری میں اگر چھٹ گیا اللہ تعالیٰ فائدہ دیں گے۔ آپ دیکھیے کہ دنیا میں امپلائی جو مستقل آتے ہیں ان کو اینڈ پہ کیا ملتا ہے، ریٹائرمنٹ کے بعد کیا ملتا ہے؟ پینشن ملتی ہے نا، یا اس سے بھی اچھی جاب مل جاتی ہے۔ اللہ بھی یہی کرتا ہے، آج آپ کرتے رہیں بس، اللہ بھی دیکھ۔ بے نیاز ہو جائیں ہر چیز سے، ہر خوف فکر کو دماغ سے نکال دیں اور انجوائے کریں شاید کو۔ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون۔ اللہ ہمارے لیے بھی ایسے ہی معاملہ کروا دے۔ سورۃ سواد آیت 54 میں بھی ہم پڑھ چکے، حاضر استنا ما لها نفات، حاضر استنا ما لها من نفات، چیک کر لیجئے گا۔ یہ ہے ہمارا وہ رزق جس کو کبھی ختم نہیں ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ بندے کو اس کی عادت کے مطابق اجر دیتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص سچ بولتا ہے اور پھر سچا لکھا جاتا ہے اللہ کے ہاں، ایک شخص جھوٹ بولتا ہے اور وہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ تو جو کام مستقل کیا جائے وہ انسان کا ٹائٹل بن جاتا ہے، اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ اب آگے آیت 9 سے لے کے اگلی چند آیتوں میں کائنات کی کائنات کے بننے کے دنوں کی کچھ باتیں، غیب سے ان کا معاملہ اکٹھا پڑھ لیتے ہیں، پھر اس پہ بات کریں گے۔ قل اینکم، کہہ دیجئے نبی، ان سے پوچھو، کیا لتکفرون باللذی، کیا تم کفر کرتے ہو، انکار کرتے ہو اس ہستی کا جس نے خلق الارض فی یومین، بنا دیا زمین کو دو دنوں میں۔ یعنی کیا تم اس رب کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو دو دنوں میں بنایا؟ یومین یومن کا تسنیہ ہے۔ اور کیا کرتے ہو، تجلون له اندادن، اور تم اس کے مد مقابل ٹھہرا رہے ہو۔ کون؟ ذالک رب العالمین، یہ ہے رب العالمین، یہ ہے رب العالمین۔ کیا تم اس کو چھوڑ کر دوسروں کو لیتے ہو؟ کیا انداد، ند کی جمع، مد مقابل۔ اب دیکھیے کہ اللہ نے زمین کو پیدا کیا، اس کا مالک بھی وہ ہے، حاکم بھی وہی ہے۔ اب دنیا میں اگر کوئی حاکم بنے گا تو اسے اللہ کا تابع بن کے رہنا ہوگا نا، ماتحت بنے گا۔ اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں اس کی حیثیت ایک نائب کی ہو سکتی ہے، وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کو دنیا میں کچھ بڑا بنا دیا جائے تو اللہ کی اطاعت سے آزاد ہو جائے، خود حاکم بنے، خود کو پوری ہر طرح کے اقتدار کا مالک سمجھے، تو وہ اللہ کا مد مقابل ہے۔ یہی قانون ایک فرد پر ہے، ایک ملک پر ہے، کسی آرگنائزیشن پر ہے۔ جہاں جہاں غیر کے نام کی پوجا ہے وہاں یہ سب کچھ ہے۔ ایک اللہ کو اس کا حق دینا، یہ انسان کی ضرورت ہے، اسی کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ چیزیں میں نے تمہیں بنا دی، تو کیا اب ان چھوڑی سی چیزوں کو لے کے تم مالک بن گئے ہو؟ نہیں۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا، پہلے زمین کی بات کی، اب کا اس میں بنائے پہاڑوں کے لنگر اس کے اوپر۔ پہلے زمین تھی، پھر رَوَاسِيَ، رَاسِيَت ان کی جمع، بوجھ کو کہتے ہیں، پیچھے پڑھ چکے راسیات، بھاری دے گئے، سورت سواد غالب سورۃ النمل میں تھا، راسیتن بھاری پیتل کی دیگ جسے ہلایا نہ جا سکے۔ یعنی پہاڑوں کو دیگوں کی طرح جما دیا، لنگر ہے۔ پہاڑ نہ ہوتے تو زمین لڑکتی رہتی جیسے کوئی گول فٹ بال گھومتا۔ وَبَارَكَ فِيهَا، اور اس میں برکتیں پیدا کی۔ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اور اس میں مقرر کر دی اس کی قوتیں، اس کی طاقتیں۔ قوت، اقواتها، قوت کی جمع، قوت کہتے ہیں خوراک کو، کھانا۔ قوتِ لا یموت کہتے ہیں وہ کھانا جس کو کھا کر بس بندہ مرنے سے بچ جائے, اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ بس اتنا ہی کھاؤ کہ جس کے بعد تم زندہ بچ جاؤ. ہاں روزیاں کہہ سکتے ہیں آپ, ہر خطے میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں نا, اگتی ہیں, اور قدر یقدر اسے تقدیرن, اندازے سے رکھنا, کسی کام کو پلاننگ کے ساتھ کرنا یا بغیر پلاننگ کے کرنا دو مختلف چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پلاننگ کے ساتھ بنایا. آج ہم نے کھانا بھی پکانا ہے نا تو اس کے لیے بھی پلاننگ کی ضرورت ہے, گھر بھی صاف کرنا ہے تو پلاننگ کی ضرورت ہے. ان آیات میں اللہ نے ہمیں سکھا دیا کہ کاموں کو ترتیب اور تنظیم کے ساتھ کرو. پلاننگ زیادہ ٹائم لیتی ہے کام کرنے سے. ہم کہتے ہیں ٹائم ہی نہیں ہے پلاننگ کرنے کا, کام کرتے ہیں اور آدھا کرتے ہیں, پھر بگڑتا ہے, پھر شروع کر دیتے ہیں, ٹیڑھا میڑھا کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے کاموں میں حسن نہیں رہا. دیکھیے فطرت ہمیں کام کرنا سکھا رہی ہے. دیکھو یہ کیسے ہو رہا ہے, یہ ایک دن کی کھیل نہیں ہے, یہ صدیوں سے چل رہا ہے. اور کوئی کام زیادہ دیر تک تبھی چلتا ہے جب وہ پلاننگ کے ساتھ ہو. آپ سسٹم کو مانیں, رولز کو مانیں, جو آپ کو کہا گیا مانیں. آپ اپنی ذمہ داریاں ادا کریں, پھر جو کام کرنے لگے ان کو ان کی ذمہ داریاں کرنے دیں. جب آپ دیکھیں نا کہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں, مثلا ہم یہ کورس کر رہے ہیں, تو اس کورس کے دو مین کمپوننٹ ہیں نا. ایک وہ لوگ جو اس کورس میں آپ کی خدمت کر رہے ہیں, اللہ ان کو جزائے خیر دے, کوششیں کرتے ہیں, دن رات کام کرتے ہیں, آپ کے لیے پلاننگز کر کرا کے سب کرتے ہیں. لیکن اس کا مین کمپوننٹ تو آپ ہے نا ایز اے اسٹوڈینٹ. اب یہ جو مرضی کر لیں, رولز بنا لیں, جو بھی آپ کو یہ حکم دے دیں یا عرض کر لیں, اگر آپ اس کو سن کے نہ دیں تو سسٹم کیسے چلے گا؟ کہتے ہیں نا کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی, تو اسی طرح کائنات کا نظام بھی ایک ہاتھ سے نہیں چلتا. اللہ نے اتنا خوبصورت پلان سسٹم ہمارے سامنے رکھا اور ہمیں بتایا کہ تم بھی اس پہ غور و فکر کرو, اپنی زندگی میں اس کو جگہ دو. وبارک فیھا, برکتیں ملتی ہیں. جتنا پلاننگ ہوگی اتنی برکت ہوگی, جتنا وقت دیں گے کام اتنا خوبصورت ہوگا. اور یہ کرتے رہو. اور پھر کیا کیا, وقدر فیھا اقواتھا, پھر اس میں سب روزیاں ڈال دی, کہاں چاول اگنے, کہاں چنا اگنا, کہاں گندم اگنی, یہ سب کیسے ہوا؟ فی اربعات ایام, چار دنوں میں. دو دنوں میں زمین پیدا کی, جو بذات خود ایک بہت بڑی تخلیق ہے. پھر مزید دو دنوں میں اس کے اوپر پہاڑ جما دیے اور زمین کی مٹی کو پیداوار کے قابل کیا. ابتدا میں زمین آگ کا ایک ٹکڑا تھی, آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہوئی. پہلے پہلے اس کی مٹی جو تھی وہ ان آرگینک کمپاؤنڈس کا مجموعہ تھی, ہوتے ہوتے اس میں آرگینک کمپاؤنڈس پیدا ہوئے, زندگی کی صلاحیت پیدا ہوئی اور پھر زندگی شروع ہوئی. چار دن ہو گئے اور آپ دیکھیے کہ اس کے بعد پھر کیا ہوا, سوال سائلین, تمام سائلین کے لیے برابر ہے. اب یہ آیت جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک بھی یہ آیت متشابہات میں سے, یہ دو دن کون سے تھے, چار کون سے تھے, پھر دو کیسے ہوئے, اس پہ لوگوں نے بہت کچھ بولا اور لکھا, اور میں اس پہ ایک منٹ بھی نہیں لگانا چاہتی. میرا اور آپ کا اس پہ کیا تعلق ہے؟ کچھ نے دنیا کے دنوں کی بات کر کے مذاق اڑایا, اچھا جی دو دن کیوں لگے. کسی نے کہا اچھا جی دو دن میں سب کیسے بن گیا, تو ہمیں کیا لگے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں. اس کو دیکھ لیجئے, سوال السائلین, اس سے کیا مراد ہے؟ تمام سائلین کے لیے برابر ہے. کیا؟ زمین کی مختلف صلاحیتیں, اس کی پیداوار, اس کے غذائی ذخیرے, سب کا حق ہے اس پر. یہ مطلب ہے سب کو ضرورت ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ تھرڈ ورلڈ ہے ان کو غریب کر دو, یہ یورپ ہے اس کو امیر کر دو, یہ سپر پاورز ہیں, سارے خزانے ان کے ہاتھ میں. مٹی جس ملک کی مٹی ہے اس نے تو اپنا کام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ضرورت مندوں کے لیے رکھا ہے. ہر علاقے میں اتنا رسک رکھا جتنا وہاں کھانے والے لوگ ہیں, ضرورت مند ہیں, حاجت مند ہیں. آپ کہیں گے آج تو میں اس طرح نہیں دکھ رہا, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے لوگوں کے ریسورسز کو مس یوز کیا, غلط طریقے سے لے لیا. اللہ نے سب کا حصہ رکھا ہوا ہے. ہم جب کچھ لوگ زیادہ لے لیتے ہیں نا, تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ پھر حق والوں کا حق بھی مارا جاتا ہے. اس لیے اس ایک آیت کو اگر سمجھ سکت ہم اپنے لیے یہ رکھیں کہ ہر ایک اس کی جگہ پتا ہو, ہر ایک کو اس کا مقام پتا ہو, جو چیز جتنی چاہیے آرگنائز طریقے سے کر لیں. کوئی بھی دعوت ہو, کھانا ہو, پینی ہو, کسی بھی جگہ کوئی ادارہ ہو, جب ضرورت کی سب چیزیں ہیں تو فکر کی کیا بات ہے؟ گڑبڑ کہاں ہوتی ہے؟ چیزیں نہ ہوں یا لوگ نہ ہوں, تو پھر انسان اپنے آپ کو مطمئن کر کے بیٹھے. اسی طرح اس کے چند اور معنی بھی ہیں, قدر فی اقوات طہ فی اربعت یامن سوال السائلین. تو سن لیجئے بعض مفسرین کیا کہتے ہیں, زمین میں اس کے رزق جو ہے مانگنے والوں کے لیے ٹھیک حساب سے رکھ دیے گئے پورے چار دنوں میں, یعنی کم یا زیادہ نہیں پورے چار دنوں میں, یعنی وہ کہتے سوا کلف چار دنوں کے لیے. اسی طرح ابن عباس, قتادہ اور امام سدی کہتے ہیں زمین میں اس کے رزق چار دنوں میں رکھے گئے, پوچھنے والوں کا جواب پورا ہوا. یعنی کوئی اگر یہ پوچھے کہ یہ کام کتنے دنوں میں ہوا تو کہہ دو چار دن میں ہو گیا. اسی طرح ابن زید کہتے ہیں کہ زمین میں اس کے رزق مانگنے والوں کے لیے چار دنوں کے اندر رکھ دیے, ٹھیک اندازے سے ہر ایک کی حاجت اور طلب کے مطابق. بہرحال اس سے اگر آپ دیکھیں کہ عربی لغت کے ساتھ دیکھیں تو ساری معنی ٹھیک ہے اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بس ہمیں یہ پتہ کن پیا کون کا مالک ہے, اور وہ عالم امر اور عالم خلق کے کاموں کو مختلف انداز سے کرتا ہے. بہت دفعہ اس پہ بات ہو گئی ہے اس لیے یہاں اس کی ضرورت نہیں ہے. کن کہہ کے کیا کرتا ہے اور تدریجن کس کام کو کرتا ہے, لیکن ہمیں یہ پتہ ہے اس کائنات میں جو کچھ ہے اللہ نے اس کو ایکو سسٹم میں رکھا ہوا ہے. ہر چھوٹی مچھلی کو بڑی مچھلی کھا رہی ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا حصہ لکھا ہوا ہے نا. آج بھی دنیا میں یہ چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی مچھلیاں تو چھوٹی, چھوٹی تو بڑی. کچھ کسی علاقے کی بات ہے کہ وہاں انہوں نے فصلوں پہ جو کیڑا پڑ جاتا ہے اس کو مار دیا, ختم کر دیا انسیکٹ کلرز کے ساتھ. تو وہاں ایک بڑی خوبصورت تتلی ہوتی تھی, وہ مر گئی. جب چیک کیا تو پتا چلا کہ وہ کیڑا اس تتلی کی خوراک تھی. جب کیڑے مرے تو مچھلیاں تو تتلیاں مر گئیں, بٹر فلائز, پھر دوبارہ ان کو پیدا کرنا پڑا. اسی طرح آپ دیکھیے کہ اللہ نے انسان تو انسان جانوروں کے کھانے کا انتظام کیسا کیا ہے. شارک مچھلی کا نام آپ نے سنا ہوگا, بہت بڑی ہوتی ہے نا, یہ پوری پوری مچھلیوں کو کھا جاتی ہے. اب اس کے منہ میں جب دانت ہوتے ہیں نا, ان کے اندر کچھ گوشت پھنس جاتا ہے. اب یہ خود بیچاری کیسے نکلے اور وہ کیسے فلوس سے کھولے اور ٹوتھ پک منہ میں ڈالے. اللہ نے اس کا انتظام کیا کیا کہ شارک مچھلی کے منہ میں ایک چھوٹی سی مچھلی رہتی ہے ہر وقت, اس کا گھر ہے وہ. جو کانٹے یا گوشت کے ٹکڑے شارک کے دانتوں میں پھنس جاتے ہیں نا, یہ بیٹھ کے ان کو کھاتی رہتی ہے. اللہ اکبر. اور یہ جو آپ کے دانتوں کے ساتھ پلیک ہوتی ہے, یہ کیا ہے؟ یہ بیکٹیریا کی کوئی غذا ہے, ہم ان کو برش کر کے مارتے رہتے ہیں. لیکن یاد رکھیے اللہ نے سب کا انتظام کیا. اور ان چیزوں کو پڑھتے ہوئے تو واقعی لگتا ہے کہ اللہ جس نے ہمیں بنایا, ہماری فطرت بنائی, اسی نے ہمیں یہ وحی بھی دی ہے. اور یہ سب چیزیں ساتھ ہیں, وحی اور فطرت دونوں ہم جولی ہیں, ایک گاؤں کی رہنے والی ہیں. دونوں آسمان سے اتری روح اور جسم دنیا میں آج ہمیں جو مجموعہ دکھتا ہے, اللہ نے سب کے تقاضے پورے کر کے ہمیں بتا دیا. یہ جو سوال ہے سائلین کا, ایک بڑا ہی عجیب و غریب لوگوں نے ماننے لیا جو اپنی موت خود مر گیا, جس کو کیمنزم کہتے ہیں. آپ کو شاید پتا کہ نہیں, لیکن رشیا اپنے دور کا ایک بہت بڑا ملک تھا, وہ کیمنسٹ تھے. وہ کہتے تھے سب کا مال برابر کر دو. کوئی سارا دن کام کر کے لاکھ روپے کماتا ہے یا دس روپے کماتا ہے یا بیس, اینڈ پہ سب گورنمنٹ کو دے دے اور پھر گورنمنٹ سب کو برابر بانٹ دے. اور ان آیتوں کو بعض مسلمانوں نے بھی دلیل بنا کر پیش کیا, لیکن آج وہ نظام اپنی موت مر چکے. اللہ تعالیٰ کی دنیا میں تنوع ہے, کوئی خوبصورت ہے تو کوئی کم شکل کا بھی ہے, کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے, کوئی چھوٹے کرتے ہیں کوئی بڑے. قبول کرو کیونکہ لینا بلوا کو میں یو کو مقصد ہوں عملہ. تو سب کا دول, سب کا مال برابر کر دیا جانا یہ غیر فطری ہے. ابو بکر بہت امیر تھے, عبد الرحمن بن عوف بڑے امیر تھے, حضرت عثمان بہت امیر تھے, لیکن اس کے ساتھ عبداللہ بن مسعود کو دیکھیے, خباب بن عورت کو دیکھیے, غلام تھے, مسکین تھے. تو فطرت کا نظام ہے. یہ تو بہت ہی غیر فطری بات ہے کہ سب کے مال کو برابر کر دو. یا جو ٹیکس بیس نظام ہے نا ملکوں میں, اس میں بھی یہی غلط قباحت ہے. جو جتنا کمائے اس کا ٹیکس زیادہ لو, جو کم کماتا ہے تھوڑا کرو. یہ ظلم کی بات ہے. اللہ نے ایسا کوئی ظلم نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے من جدہ و جدہ, جس کو زیادہ دی, ہاں زکوٰۃ کے ذریعے, عشر کے ذریعے لوگوں میں دیتے رہو تاکہ بیلنس قائم رہے. تو بہرحال زمین کی باتیں کر کے آیت 11 میں, اب آسمان کی بات ہے. یہاں دیکھیں گے ہم کہ کائنات کا آسمان پہلے کیسا تھا. ثم استوى الى السماء, پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا, یعنی زمین کو درست کیا تو اب اوپر کی طرف رینوویشن شروع ہوئی. وہی یدخان, اور وہ بھی ایک دھواں سا تھا. کب؟ جب آسمان ایک دھویں کی شکل میں تھا. ابھی سات آسمانوں کی لیئرز نہیں بنی تھی. کائنات کے ابتدائی مراحل کے اشارے ہیں, جس کو اپنے بگ بینگ کا نام سے سنا ہوگا کہ شروع میں دنیا آگ کا ایک گولا تھی, پھر ٹھنڈا ہوا, دھماکے ہوئے, لوگ دھماکوں کے ذریعے مختلف سیارے ستارے بن گئے, پھر کہکشائیں بنی, اور ہوتے ہوتے پھر اسی میں سے ایک ہماری زمین بن گئی. لیکن روایات میں یہ آتی ہے چیز کہ آسمان پہلے دوہان تھا. کس صورت میں تھا؟ ہمیں اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا. سچی بات ہے, کچھ بھی تھا ہمیں یہ پتا کہ آج بڑا خوبصورت ہے. ہاں زین السماء الدنیا بمصابیح, اللہ نے ستارے جڑے ہوئے کالے رنگ کے آسمان پہ, اور صبح کتنا پیارا بلو کلر کا, لائٹ بلو کلر ہے, کتنا کولڈ ہے. آپ سوچیں اگر ڈارک اورنج کلر کا آسمان ہوتا, پیرٹ گرین آسمان ہوتا, باہر جاتے ہی خوف ہوتا, ہائے یہ کیا ہے, خون نچڑ رہا ہے. سرخ رنگ کا آسمان ہوتا, اچھا نہ لگتا نا. تو یہ اللہ کی ذات ہے. دنیا کا نظام سجا دیا, ہر چیز رکھ لی, جانور, گھوڑے, بھینسے, انسان, بکریاں, سب کو دے دلا کے آسمانوں کو بھی اچھا کر دیا, اور وہاں جا کے کیا خوبصورت نظام پیدا کیا. اور آسمان بھی ساتھ ہے, سیون ہیونز کا نظریہ آج بھی ہے. سائنسدانوں نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ گیسز ہیں, مختلف جگہ پہ جمی ہوئی ہیں, یعنی سالڈ جسم نہیں ہے بلکہ گیس کی شکل میں ایک ہے. تبھی تو اوپر روحیں آتی اور جاتی ہیں. کبھی جہاز میں سے بادلوں میں سے جہاز کو گزرتے ہوئے اس بات کو سمجھیں تو بہت اچھا سمجھ سیں گے کہ آسمان ایک سالڈ ایسے پتھر کی چیز نہیں ہے کہ اس میں سے کوئی گزرے نا. ہم تو کچھ ہی ہزار فٹ جاتے ہیں نا, اگر اور اوپر جائیں گی اور روحیں جاتی ہیں تو پھر ایسے ہی ہوگا نا. تو یہ اللہ کی ذات ہے جو کس طرح یہ سارے کام لیتی ہے. آسمان بول کر یہاں پوری کائنات مراد لی گئی ہے. اب یہ دھواں کیا تھا, کیسے تھا, اس پہ بہت زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن باہر یہ تھا. تیسری بات ہے کہ متوجہ ہوا, ثم استوى, اس سے کیا مراد ہے کہ پہلے ساری زمین نے بنا بنو کے پھر آسمان پر گئے, ایسا نہیں تھا. مطلب یہ تھا کہ پہلے زمین بنا لی پھر اس کے بعد آسمانوں کی طرف توجہ دی. پہلے کیا بنا, بعد میں کیا بنا, بہت بحث ہیں اس پہ. قرآن کی مختلف آیات کو جمع کیا جاتا ہے, کبھی کہتا ہے پہلے زمین بنا پہلے آسمان بنی. دیکھیے مجھے اور آپ کو اس سے کیا فرق پڑے گا. مجھے تو یہ پتا ہے کہ ہم اس وقت زمین پہ اور مرنے کے بعد انشاءاللہ ہمارا مقام آسمانوں کے اوپر جنت ہے. بس اس کی کوشش کریں. خلاصہ کیا ہے کہ یہ دنیا کسی کھلنڈرے کا کھیل نہیں ہے. یہ ایسے ہی نہیں بن گئی ہے فیزٹلی, یہ ایسی ایم لیسلی پرپز لیسلی نہیں بنی. کچھ نہ کچھ اس میں ہے. اللہ نے سب چیزیں کر کے ہمیں دکھا دی کہ تمہیں اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے. اسی لیے اب آگے دیکھیے آسمانوں کو جو کام دیے گئے ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ یہ سب کرنے کے بعد اس نے کیا کیا. فقال لها وللارض, پھر کہا اس کو, ہا کیا پہلا آسمان, عربی زبان میں زمین اور آسمان دونوں مؤنث ہوتے ہیں. تو کہا اس کو یعنی آسمان کو, وللارض اور زمین دونوں کو ملائیں تو کیا ہوا, پس کہا زمین و آسمان کو, ایتیا, آؤ تم دونوں. یہ تثنیہ سے امر ہے, ٹھیک ہے. دو کو حکم دینا نا, ایک کو کہیں گے تو آؤ, اور دو کو ہم کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں آپ آئیے. تو ایتیا, تم دونوں آؤ, کدھر آؤ, میری بات سنو, اطاعت کرو, توم او کرہن, خوشی سے آؤ یا جبرن آؤ, یعنی میری بات تم کو ماننی ہی پڑے گی. خوشی سے آؤ تو بھی ٹھیک ہے, نہیں آؤ تو نہ آؤ, ٹھیک ہے. جواب کیا ملا, قالتا, دونوں نے کہا, کن دونوں نے, آسمان اور زمین نے, اتینا, ہم دونوں آ گئے. کیسے آ گئے, طائعین, پوری طرح متی ہو کر. طائعین کہتے ہیں اطاعت کرنے والا, اس کی جمع ہے یہ طائعین. ہم دونوں آگے پوری طرح اطاعت کرنے والے بن کر. سبحان اللہ, اتنا بڑا آسمان اور اتنی بڑی زمین خوشی سے آگئی. مطلب یہ کہ سرنڈر کر دیا, اللہ نے جو کہا کر دیا, جس چیز کا حکم دیا کر دیا. پھر کیا ہوا, فقداهن سبع سماوات فی یومین, پھر اس نے ان کو سات آسمانوں کی شکل دے دی دو دنوں میں. قرآن پاک میں سات مقامات پر یہ ذکر ملتا ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق چھ دنوں میں ہوئی, لیکن قرآن کا یہ واحد مقام ہے جہاں ان چھ دنوں کی پھر مزید تفصیل ہے, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بریک اپ دکھا دیا. کیسے تخلیق کا یہ عمل ہوا, کیا سیکوینس تھا, یہ تک بتا دیا. پہلے زمین بنی اور سات آسمان اس کے بعد وجود میں آئے, لیکن ابھی تک ہم نہ تو ان چھ دنوں کو سمجھ سکے ہیں اور نہ زمین و آسمان کے اس تخلیقی عمل کو سائنٹیفکلی جان چکے. ہمارا ایمان ہے کہ مستقبل میں ہو سکتا ہے سائنس اس حد تک بھی پہنچ جائے, پھر اور لوگ کہیں گے کہ قرآن سچی کتاب ہے. کل تک نہیں تھی باقی باتیں پتا, قرآن میں موجود تھی, آج وہ ثابت ہو گئی ہیں. ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں کچھ ایسی تھیری سامنے آئے کہ پتا چل جائے, لیکن اللہ کہتے ہیں بنا کے چھوڑ نہیں دیا. واہ فی کل سماء امرھا, اور اس نے وہی کر دیا ہر آسمان پر اس کا حکم. سات آسمان بنانے کے بعد ہر آسمان پر اس کے تفصیلی احکامات بھیج دیے. اصل یہ مسئلہ ہے, اس کو سمجھو. کام کے لیے بنایا، شو پیس نہیں ہے. ہاں وزین السماء دنیا بھی مسابیخ، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے مزین کر دیا. وحفظاً، اور اس کی خوب حفاظت کی. آسمان کے دو کام اس چھوٹے سے ٹکڑے میں آگے آیت کے، زین السماء دنیا بھی مسابیخ، مسابیخ مصباح کی جمع چراغ کو کہتے ہیں، پیچھے پڑ چکے سورۃ نور میں. ستارے کیا ہیں؟ خوبصورتی بھی ہیں. اور حفظن کس سے؟ پیچھے پڑ چکے ہیں سورہ ہجر میں، آگے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. شیطانوں سے حفاظت، جب شیطان اوپر جاتے ہیں تو ان کو شعلے پڑتے ہیں، تو گویا کہ ستارے زمین سے قریب ترین آسمان کے لیے باعث زینت ہیں، اور شیطان جنوں کی سرگرمیوں کے خلاف حفاظتی چوکیاں بھی ہیں. خبریں لینے جاتے ہیں، اوپر ان کو روک دیا کہ یہ پروہیبیٹڈ ایریا ہے، ممنوع علاقہ، اس میں مت جانا. جاتے ہیں تو ستاروں سے میزائل ان پر پھینکے جاتے ہیں. سورۃ ہجر کی آیت 17 اور سورۃ انبیاء 32 میں بھی یہ بات گزر گئی. فرمایا ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اس ہستی کا بنایا ہوا انداز ہے جو زبردست ہے اور کل علم رکھنے والا ہے. اس کو پڑھتے وقت تو بڑے ہی پیار آتا ہے اللہ تعالیٰ پہ. اللہ کی ذات سب کچھ طریقے سے کرتی ہے، تو کیا مجھے اور آپ کو اپنے کام سلیقے سے نہیں کرنے چاہیے؟ ضروری ہے کہ دیندار ہونے کا مطلب بے ڈھنگا ہی ہونا ہے، اور بس ختم کرو اور جھاڑ پھاڑ کر کے نکالو چیزوں کو؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھاتا ہے، اپنی سنائی دکھاتا ہے، پہلے چیز بنانے کا طریقہ، پھر بنائی، پھر اس کو سجانا، پھر سنوارنا. یہی ہم سب کو کام کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے. دین کا کوئی کام کرے نا، سر دھاڑ پھاڑ نہ کرے. کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہیں یہ ابھی سے دور ہے قرآن کے، ہمیں کیوں پوچھا جا رہا ہے، ابھی تو بڑے مہینے ہیں. تو دیکھیے، ٹکٹیں کا پہلے بک ہوتی ہیں، شادیوں کے ہال کتنے مہینے پہلے بک ہوتے ہیں، کتنے پلان، سو سال سال پورے کے یونیورسٹیز نے کیلنڈر دیے ہوتے ہیں آپ کے بچوں کو، تو وہ پلاننگ کے ساتھ کرتے ہیں، تو کیا دین کو نہیں حق؟ ضروری ہے، سر پہ پڑے گی تو دیکھیں گے جو ہوگا. ہم ابھی بھی سوچ رہے ہیں، اچھا دیکھیں گے کیا ہوگا. کتنے ذوق اور شوق سے ہم نے دورہ قرآن کی لوکیشنز کی جگہ کے لیے کوشش کرنی شروع کر دی. یہ ہر ایک اپنی آپ سے پوچھے، کیا ضروری ہے کہ ہر کام آخری مومنٹ پہ کریں؟ ماں کرانا ہے کہ کوئی بات نہیں، ابھی بہت دن ہے، لاسٹ اوور، پھر ہم بھاگتے ہیں. کیا ہم کاموں کو اچھے طریقے سے نہیں کرنا چاہتے؟ ہم نہیں چاہتے کہ اس سال رمضان کی بارش، رمضان میں قرآن کی بارش پورے شہر پہ برسے ہمارے ذریعے سے، اور پوری دنیا پہ برسے ہمارے پیاروں کے ذریعے سے. کیا ہم یہ خواب دیکھنے کا حق نہیں رکھتے؟ کیا ہم اتنے پھوگڑ ہیں، ہم اتنے نکمے ہیں، ہم اتنے ناکار ہیں، بیکار ہیں، کوئی خوبی نہیں دی اللہ نے ہمیں؟ ہم نے کبھی سلیقے سے کام نہیں کیا، کبھی ہم نے اپنے گھر میں دعوتیں نہیں پکائی، کبھی ہم نے اپنے گھر نہیں جائے، کبھی ہم نے اپنے کپڑے نہیں بنائے. صرف ایک جوڑا بنانے کے مرحلے کو دیکھ لیں، جو اس میں ہماری ایفرٹ اور جو کوشش ہوتی ہے اللہ کی بنا. پھر کیوں نہیں کہتے سر پہ پڑے گی دیکھ لیں گے، پھر ہوگا تو کر لیں گے، چلو جو ملا پہن لیں گے. اس کے لیے تو ایک ایک بندہ بالی اور ربڑ بینڈ تک میچنگ ڈھونڈتے ہیں، جوتی کی نوک کو دیکھے بھی نہ تو اس کو بھی جا کے میچ کرتے ہیں. تو کیا دین کے کام کرتے وقت ایسا کوئی ہمارا پلان نہیں ہے؟ یہ سیکھنے کی باتیں میرے اور آپ کے لیے، اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہمیں آرگنائز کر دے، اللہ ہمیں دین کو عزت دینے والا بنائے، دین کے لیے وہ سارے خواب دیکھنے والا بنائے جو ہم دنیا کے لیے بناتے ہیں. کیسے درزی کپڑا بنانے سے پہلے آپ دیکھیے، پہلے کپڑے کا حساب لگاتا ہے، اچھا کیا بنے گا، پھر کہتے ہیں جائیں جی اس کپڑے میں نہیں بننا، پھر کہتے ہیں جی اس پہ لیس چاہیے، اس پہ ڈوری چاہیے، اس پہ کوئی اس کی کوئی سلپ کا کپڑا چاہیے، پھر وہ اس کو بیٹھ کے اندازے لگاتا ہے، پھر کاٹتا ہے، بیوتتا ہے، پھر کہیں سلتی ہے، پھر اس کو ٹانکتے ہیں، پھر استریاں کرتے ہیں، پیچھے سے ایک قمیض آپ نے پہن لی. تو کیا ہم اس دین کے کاموں کو اتنا بھی حق نہیں دیتے؟ اور کسی کو حق دیتے بھی نہیں ہم کہ کوئی ہمیں سکھائی دے. ہم کہتے ہیں چھوڑو گزارا ہو گیا، اتنی زندگی گزر گئی، اور کیا سلیقے سے کام کرنا، اب تو ویسے کیا بتانے والی ہے. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے کام کرنے والا بنائے. اور یہ جو تخلیق کائنات کے سلسلے میں بات ہے نا، تو یہاں بھی ہے، باقی جگہوں میں کچھ نمبر نوٹ کر لیجئے، سورۃ بقرہ میں، سورۃ آل عمران میں، اسی طرح سورۃ نحل، سورۃ مریم، سورۃ یاسین اور سورۃ مومن آیت 68 میں ہم اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. اب نہیں مانتے تو کیا کیا جائے؟ اب دیکھیے پھر جہاں تھوڑی سی سوچ بدل، یہ ہیں وہ آیتیں، یا نوٹ کیجئے گا کہ جو آپ کو شان نزول میں واقعہ سنایا تھا ابو الولید کا، تو وہ آیات یہ ہیں جن کو سن کر ایک دم اس کے ذہن میں خوف آ گیا تھا، اور اس کو بہت لگا کہ شاید اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی بات نکل گئے تو ہم ختم ہی ہو جائیں گے، ہلاک ہی نہ کر دیے جائیں. پہلے آیتیں پڑھ لیتے ہیں، پھر اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ اعراض کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے تو تمہیں خبردار کر دیا ہے ایک ایسی خوفناک کڑک سے جیسی کہ قوم عاد اور قوم ثمود کی کڑک تھی. آپ اب میں اور آپ پڑھ رہے ہیں نا، لیکن ذرا سوچیں واقعی اس دور کے لوگوں کے لیے جہاں اللہ کے نبی موجود تھے، اور اس وقت یہ بات کہی گئی کہ تم نہیں مان رہے اس نبی کو، دیکھنا اب تمہارے ساتھ کیا ہوگا. اور یاد رکھیے کہ قوم عاد اور ثمود کے قصے عربوں میں عام تھے، ان کے اندر یہ چیزیں تھیں، اسی لیے تو اللہ نے ان کی بات کہی. اور اسے ابو الولید عنایتوں کو سن کے گھبرا گیا. اس جات ہم رسول و اس جات ہم رسول من بین ایدیہم و من خلفہم. کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ جبکہ ان کے رسول آ گئے تھے ان کے سامنے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی. یعنی قوم عاد اور ثمود کا ذکر کر کے عرب کا پورا علاقہ مراد لیا گیا کہ ہر طرف ان کے پاس رسول آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف طریقے سے اپنی ہدایت کا پیغام پہنچایا تھا لیکن لوگ اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے. پیغام کیا تھا ان سارے رسولوں کا؟ وہی پیغام اس نبی کا ہے، کوئی نئی بات نہیں بلکہ اللہ تعبدو الا اللہ، کہ نہ تم عبادت کرو سوائے اللہ کے، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، اللہ کی ذات کافی ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، بس تم اس کی کرو. تو یہی دعوت تو اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائكة. جواب سنیے قوم کا کتنا بیکار ہے. کیا جواب دیا قوم نے؟ کیا کہا لوگوں نے؟ اگر ہمارا رب چاہتا تو فرشتوں کو نازل کر دیتا. وہ دھان کے بان کہ نبی کیوں آ گیا، ہمیں تو فرشتہ چاہیے، انسان نہیں چاہیے، فرشتہ نبی چاہیے. فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. بس جو چیز دیکھ کر آپ بھیجے گئے ہیں ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں. یعنی آپ کا یہ جو دعویٰ ہے نا کہ آپ کو اللہ نے کوئی خاص پیغام دے کر ہماری طرف بھیجا ہے، اور آپ اس حوالے سے ہمارا جواب بھی سن لیں کہ جو مرضی کہیں ہم نہیں مانیں گے، جتنی مرضی کوالیفیکیشن آپ کے پاس، جو مرضی پیپر دکھا دیں، جو مرضی اپنا سرٹیفکیٹ دکھائیں، ہم نہیں مانیں گے آپ کی بات، کیونکہ دل میں تکبر ہے. اس لیے کہا اچھا، اللہ تعالیٰ آپ دونوں کی ڈسکرپشن بتاتے ہیں کہ قصور کیا تھا عاد اور ثمود کا. فاما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق. بس وہ عاد کا معاملہ کیا تھا کہ انہوں نے زمین میں تکبر کیا بغیر حق کے، یعنی ان کو حق نہیں پہنچتا تھا کہ وہ کوئی تکبر کریں، لیکن کر لیا. اور کیا نعرہ لگایا؟ وَقَالُ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً. اور انہوں نے کہا کون ہے ہم سے بڑھ کر قوت میں، ہم سے بڑھ کر قوت میں اور کون ہے؟ اللہ اکبر. اللہ کہتا ہوں میں بتاؤں، اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً. فرمایا کہ انہوں نے غور نہیں کیا. کیا غور نہیں کیا انہوں نے؟ کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے ان کو بھی پیدا کیا، وہ زیادہ شدید ہے ان سے قوت میں. یہ جواب ہے کس چیز کا؟ من اشد منا قوہ، ان سے زیادہ قوت والا کون ہے؟ وہ رب جس نے ان کو پیدا کیا. ظاہر ہے اس رب سے تو بڑے یہ نہیں ہو سکتے نا. اپنے دور میں کوئی مد مقابل اور قوم تو نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن کیا اللہ کی طاقت بھی نظر نہیں آ رہی جس نے ان کو پیدا کیا؟ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْهَدُونَ. اور وہ تمہاری آیتوں کا انکار ہی کرتے رہ گئے. کیا کیا ہم نے؟ فَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ. تو ہم نے ان پر چھوڑ دی بہت زور کی ہوا نحست کے دنوں میں. اللہ اکبر. سورۃ الحق آیت 6 میں آتا ہے سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ. تیز، انتہائی تیز اور شدید ہوا کا جھکڑ ان لوگوں پر 7 راتوں اور 8 دن تک مسلسل چلتا رہا. کیوں چلا؟ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تاکہ ہم انہیں مزہ چکھائیں رسوا کو نذاب، جبکہ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ. اور آخرت کا عذاب تو زیادہ رسوا کن ہوگا، وہاں ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. آپ دیکھیے کیسے لگ رہے نا کہ آنکھوں کے سامنے سے منظر دیکھ رہے ہیں. من اشد منا قوہ، हम तो सुपर पावर है, सुप्रीम पावर ने लिखी। आप देखिए इन्होंने कुफर किया ना, तो कुफर का लफ्जी मान तो होता है इनकार, लेकिन जहादा का मानी होता है सख्ती से इनकार। जो आम इनकार है ना वो जहालत की वजह से होता है, लेकिन जहद ज्यादा सख्त इनकार होता है। इनकार माल हिल्म। और भी आयात ही ना से मुराद के कि आयात थी लेकिन जानने के बावजूद इनकार कर दिया। पूरा पढ़ ले फिर इस पर हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। अगली आयत में फिर इन पे अज़ाब की कुछ और कैफियत, आयत 16, फरसलना अलैहिम रीहन सरसरन फी अय्यामिन नहिसात, तो हमने छोड़ दी इन पर बहुत जोर की हवा नहुसत के दिनों में। नहुसत के दिन क्यों? इनके अमाल की नहुसत थी, अपने दिन नहीं थे। याद रखिये कि नहुसत अपने अमलों की होती है इंसान के ऊपर। वलअज़ाबु लआखिरति अख्ज़ा, अख्ज़ा जो है ना खिज़्यन से सबसे बड़ा, अफ़ल तफ़्तील का सीगा, सबसे ज्यादा रुस्वा करने वाला, ज्यादा रुस्वा कुन। और यामन नखिसात वही का सब बलयाल मसमानियत अय्याम। वलअज़ाबु लआखिरति अख्ज़ा वहुम ला युनसरून, जबकि वाम मसमूदु फहदैनाहुम, और जो कौम समूद थी इनको तो हिदायत की राह दिखाई थी, कैसे रसूल भेजा, उनका मुतालबा पूरा किया, ऊंटनी आई और मुआवजा मिल गया। लेकिन इन जालिमों ने क्या किया? फस्तहब्बुल आमाल अलखुदा, लेकिन उन्होंने हिदायत के मुकाबले में अंधेपन को पसंद किया। कैसी बुरी च्वाइस थी, क्या लेके क्या छोड़ रहे, हिदायत के बदले में आमा। वैसे तालीमात पहुंच गई, हकायक मिल गए, लेकिन आंखें बंद कर ली तो क्या किया हमने? फ़ख़ज़त हुम सा'इक़तुल अज़ाब, तो हमने पकड़ लिया इनको अजाब से, कड़क से। कौन सा अजाब? अल अज़ाब बिल हून, जिल्लत वाला अज़ाब, बिमा कानू यक्सिबून, इनके करतूतों की पादाश में। वनज़ैना अल्लज़ीना आमनू वकानू यत्तकून, और हमने निजात दे दी इनको जो इनमें से ईमान लाए थे और जिन्होंने तकवा इख्तियार किया था। बचा कौन? जो करना चाहते थे, जिनको अल्लाह ने मौका दिया और इस बात को बचो वो बच गए, और अल्लाह ने उनकी मदद कर दी। अब आप देखिए कि ये सारी आयतें पढ़ते वक्त जरा अपने दिल के ऊपर लीजिए इन चीजों को, कि ये सब कुछ कैसे हुआ। ईमान वाले बच गए, वनजैन अल्लज़ीना आमनू कानू यत्तकून, और ये ना बचे, वजह क्या? कि इनको बचना नहीं था, इनको ख्वाहिश नहीं थी। और ऐसे लोग हैं जो इन चीजों के ऊपर आकर अपने आप को अल्लाह के अज़ाबों का शिकार बनाते हैं। देखिए इसमें तकब्बुर दिख रहा है, किस तरह से अल्लाह ने इनको पकड़ा, लेकिन इन्होंने अपने आप को बड़ा समझा। आज भी यही नारा है ना बहुत सारी कौमों का, हम बहुत बड़े हैं, वी आर सुपर पावर्स, और हमारे जैसा कौन होगा, और हम तो बस हम जैसा हो तो हमारे सामने आके दिखाए कि हम क्या कर सकते हैं, हमारी ताकत कितनी है। याद रखिए दुनिया में बस एक ही जात बड़ी रह सकती है और वो अल्लाह की जात है। जिसने अल्लाह के मुकाबले में खुद को बड़ा समझा वो तबाह हो गया। ये पूरा कल्चर है सेल्फ प्रेजिंग कल्चर। आज भी देखिए यही नारा लगता है कुछ कौमों की जैसे। आज भी बहुत सारे कल्चरली यही बातें कहते दिखते हैं, हमारी सड़कें खूबसूरत, हमारा निजाम तालीम कितना अच्छा, हमारी तालीम देखिए, हमारा एजुकेशन सेटअप देखिए, वी आर द बेस्ट। याद रखिए अल्लाह को ये दावे पसंद नहीं है। अपने आप को सजाना, अपने लोगों को मेडल देना, इतना अपने आप को बुलंद करना कि बस ये हुआ, इतना बुलंद दावा इतनी कमजोर बुनियाद पर। आप बताइए कि जो अल्लाह को नहीं मानता और दुनिया में खुद को बड़ा कहता है तो उसकी इमारत का हाल क्या होगा? वही होगा जो बड़ी ऐसी इमारत है जिसकी बुनियाद ना और उसको बनाए नीचे गिरेगा। जो महल बगैर बुनियाद के खड़ा किया जाए जो उसका अंजाम होगा ना वही बड़े बोल बोलने वालों का होता है। सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेशन, अपने आप को मुबारकें देते हैं। किसी ने चंद दिन पहले एक बड़ा अच्छा कमेंट भेजा, एक वो जो होते हैं ना पिक्चर मैसेजेस, उसमें था जिसका खुलासा क्या था कि बड़े बड़े दावे करना, बड़ी बड़ी آزمائشوں کو دعوت دینے کے برابر ہے. انسان بعض دفعہ بڑا بن جاتا ہے لیکن وہ بڑا بن نہیں سکتا, یہ تکبر ہے. تکبر ملک بھی کرتے ہیں, تکبر حکومتیں بھی کرتی ہیں, تکبر انصاف بھی کرتے ہیں. وہ تو تکبر کرے جس نے اپنے ملک میں انصاف اور خوشحالی رکھی, پھر تو بات سمجھ آئی. لیکن جن ملکوں میں ہر دوسرا گھر ٹوٹے, جہاں کے بچے یتیم, جہاں شادی کے بغیر تعلقات, جہاں ڈرگز اور جہاں جو کچھ ہے, وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم بہت بڑے ہیں. جہاں خودکشیوں کے ریٹ دیکھ لیجئے, گھر ٹوٹنے دیکھیں, سائیکولوجیکل پرابلم دیکھیے, جہاں سے گزرے انسان فساد اور جنگ کی آگ چلا جائے اور دعویٰ کرے کہ من اشد منا قوہ, تو یاد رکھیے القوی تو وہ سپر سپریم پاور ہے, اس کو ماننا پڑے گا. جب تک اللہ کے قانون کو نہیں مانیں گے, اس کو مالک حقیقی نہیں مانیں گے, کچھ فائدہ نہیں ہوگا. ہوتا پتا کہہ کے اندھوں میں کانا راجہ, ایک معروف کہاوت ہے ہمارے کلچر میں. مثال لیجئے کمرے, ایک کرسی کو لیجئے. چھوٹے سے کمرے میں آپ ایک کرسی رکھیں, بہت بڑی لگے گی. اس کرسی کو وہاں سے اٹھا کر ایک بڑے سے ہال میں جا کے رکھ دیں تو وہ کرسی چھوٹی لگے گی. اور اس کا اپوزٹ بھی ایسے ہی ہے. وہی بندہ دعویٰ کرتا ہے جس کو اپنے ارد گرد کوئی نظر نہیں آ رہے ہوتے. جب آپ کی نظر دین کے اوپر نظریں رکھیں گے تو آپ کو پھر اپنی باتیں بہت چھوٹی دکھیں گی, تو اللہ کو ایسے لوگ اچھے نہیں لگتے. اور آپ کو بھی یہی ایڈوائس دوں گی, کبھی دعوے نہ کریں, اپنے آپ کو کبھی نہ سجائیں. تعریفیں, میرے اتنے نمبر, میں اس قابل تھی, میں اتنی, میری صلاحیت, میرے میں خوبی ہے, خاک ہے, بس اتنی بات ہے. جس نے خود کو اچھا کہہ دیا نا, وہ اچھا نہیں ہے. اچھا وہی ہوتا ہے جس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میں کوشش تو کرتا ہوں پر ہوتی نہیں ہوں اچھے کام کے قابل. یہ بڑے بڑے باتیں کر کے انسان دعوے کر کر کے, یقین کیجئے کہ اپنے پاؤں کے اوپر زنجیر, اپنے پاؤں پہ کلہاڑے مارتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ رول ماڈل بنا کر دیکھ لیں, آپ کے صحابہ نے بڑے بڑے مارکے بنائے, مارکے دکھائے دین کے لیے جنگوں میں. ایک کمنٹ سمپل چھوٹا سا کسی جنگ کے موقع پہ ابو طلحہ کے لیے کہ ودا امی وابی, ابو طلحہ تجھ پہ میری ماں باپ قربان. کبھی آپ نے کسی کو کہا مجھے تم سے بڑا پیار ہے, کبھی کہا آج کی ساری جنگ تو ابو کاشا لے گئے, دیٹس اٹ, ختم. ہلکا سا موٹیویٹنگ سینٹینس اور دیٹس اٹ. نہ تمغے, نہ میڈل, نہ وظیفے, نہ سرٹیفکیٹ, نہ ڈپلومے, نہ کچھ. وجہ کیا کہ اس کے بعد بندہ کھولتا ہے. آپ کہتے کہ میرے اسلاف جو تھے وہ طالب علموں کو سرٹیفکیٹ نہیں دیتے تھے, کہتے تھے جس دن ان کو دے دیا اس دن ان کے دماغوں میں ہوا بھرے گی اور نہیں سیکھیں گے. دس دس سال بلاتے تھے اور پھر اس کے بعد اس کو اور سے اور چیزوں میں لگاتے تھے, اور یہ احساس نہیں ہونے دیتے تھے کہ تم کسی جگہ پہنچ گئے ہو. ابھی پچھلی منزل ملی نہیں, اگلی دکھا دی تاکہ اگلے کے دماغ میں ہوا نہ بھرے کہ تم بہت بڑے ہو گئے ہو. اور یہی شاید کامیاب طریقہ تھا. آج ہم دوسروں کی نظروں میں آتے ہیں اور بعد میں کرنا کرانا کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر یہاں یہ لفظ کتنا ڈرانے والا ہے, علامہ اور الہدا, دو لفظ آپس میں دیکھیے ملا کے اپوزٹ ہے نا. اللہ کہتے ہیں فہدیناہم, ہم نے ہدایت دی تھی. ہدایت کے مختلف درجے ہوتے ہیں نا, ہدایت ارشاد اور ہدایت بیانی. پیچھے آپ کو بتایا تھا راستہ دکھانا, لیکن آخری منزل ہوتی ہے ہدایت, وہ نہ پہنچ سکے. اللہ نے ہدایت دکھائی, یہ چلے نہیں. دیکھیے فطرت کا اصول یاد رکھیے, راستہ دکھایا جائے لیکن چلنا اپنے خود ہے. توفیق جب ملتی ہے ہدایت کے سفر پہ چلنے کی, پھر ہی آپ کامیاب ہیں. تو انسان کی بدبختی ہے کہ انسان کی ہدایت کا انتظام موجود ہو وہ پھر اندر ہے. تو اللہ کہتا ہے ان پہ بجلی پڑی سائقہ, یہاں اصلی معنوں میں کڑک. اللہ نے ان کو کبھی رجفہ کا لفظ ہے, کبھی دم مرنا کا لفظ ہے. اور یہاں یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ آخر میں اللہ کی ساری پکڑ سے بچنے والے لوگ آمنوا وکانوا یتقون, ایمان لا کر نہیں بیٹھ جاتے, تقوی اختیار کرتے ہیں. سورہ ہود آیت 66 میں پڑھ چکے. کیونکہ سچا ایمان آتا ہے نا, جم جاتا ہے بندہ, پھر غلط بات بھی منہ سے نہیں نکلتی. اور ایسے وقت میں پھر اللہ تعالیٰ میں ایک منظر دکھاتا ہے. اب اگلی جایتے ان کو میں ترجمہ کرتی ہوں, پھر اس کے بعد آپ کو ایک ویڈیو کے ساتھ دکھاتے ہیں اور آپ ان کی تلاوت کو سنیں, پھر انشاءاللہ ہم اس کے بعد میں بات کریں گے. فرمایا آیت نمبر 19, وَيَوْمَ يُخْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ, اور جس دن اللہ کے یہ دشمن جمع کیے جائیں گے آگ کی طرف, تو ان کی درجہ بندی کی جائے گی. یوز آن کا لفظ وہی ہے جو پیچھے سورۃ النمل میں بھی گزرا ہے. رب اوزین یا نشکرہ میں، اور اسی طرح حضرت سلیمان کے لشکروں کے ذکر میں بھی تھا، وسع سے روکنا، جمع کرنا. جب کوئی چیز روکی جاتی ہے تو وہ جمع ہو جاتی ہے نا، تو یہاں کنٹرول کے معنوں میں بھی آتا ہے، نفس کے لیے بھی آتا ہے. فہم یوز آن، یعنی ان کو روک لیا جائے گا. اسٹینڈ اپ ہیئر. کون ہے اللہ کے دشمن؟ نبیوں کی بات نہ ماننے والے، اسلام کے راستے میں روڑے اٹکانے والے. اللہ ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ آدا اللہ، ادب کی جمع. اللہ کے دشمنوں کھڑے ہو جائے گا، اسٹل اسٹینڈ. اللہ حکم. ہر ایک کا جرم فرق ہوگا نا، وہاں جرم اور سزا کے مطابق اہل جماعت کے گروپس بنا دیے جائیں گے، اہل جہنم کے گروپ بنا دیے جائیں گے. حتی اذا ما جاؤہا شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو ان کے خلاف گواہی دیں گے. شہد علی اگینسٹ کے معنوں میں. کون گواہی دیں گے؟ ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کی کھالیں، ان کے بارے میں جو وہ کرتے تھے. پیچھے بھی بات ہوئی کہ شہادت حق میں بھی ہوتی ہے الہ کے ساتھ، اور گینسٹ کے معنوں میں شاہد لی بھی ہوتا ہے واسطے حق. سورۃ مائدہ آیت 8 میں ہم نے پڑھا تھا کون قوامین للہ شہداء بالقسط. اسی طرح سورۃ نساء 135 میں پڑھا تھا کون قوامین بالقسط شہداء للہ. لیکن یہاں اللہ اگینسٹ، کھڑے ہو جاؤ، سٹینڈ اپ، گواہی دو. علامہ اقبال کے ایک شعر کا مصرع نا کہ بے تو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی گواہی، وہاں کھڑا کیا جائے گا کہ بتاؤ بھائی کیا ہوا. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، اور وہ کہیں گے اپنی کھالوں سے تم نے کیوں ہمارے خلاف گواہی دی. قالوا انتقنا الله الذي انتقى كل شيء، وہ کہیں گے ہمیں بھی اللہ نے بولنے کی صلاحیت عطا کی جس نے ہر شے کو بولنے کی طاقت دی. کھال بولے گی، زبان بولے گی انسان کی، ہر چیز اپنے حسب حال بولتی ہے، اللہ کی تصدیق کرتی ہے. سورۃ بنی اسرائیل آیت 44 میں ہم پڑھ چکے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اور کوئی چیز نہیں مگر یہ کہ وہ تصدیق کرتی ہے اس کی حمد کے ساتھ، لیکن تم لوگ نہیں سمجھتے ان کی تصدیق کو. جبکہ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی نے تم کو پہلی بار پیدا کیا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اپنے پر لے کے سوچیں، آپ کے کان بھی بول رہے ہیں، آپ کی کھال بول رہی ہے، آپ کے ہاتھ بول رہے ہیں. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَطِيرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ، اور تم اس خیال سے پرداداری نہیں کرتے تھے کہ تمہارے خلاف گواہی دیں گے تمہارے اپنے کان، تمہاری اپنی آنکھیں اور تمہاری اپنی کھالیں. انسان دنیا میں جرم کرتے ہوئے لوگوں سے چھپنے کی کوشش کرتا ہے، مزار جوارے سے کیسے چھپے؟ یہ ہمارے سپائز ہیں، یہ آپ کو تو گھر کا ویدی لنکا ڈھائے، یہ سب ہمیں نوٹ کر رہے ہیں دن رات ساتھ جھوٹ بولتے، چلاکیاں شاعریاں کرتے ہوئے، اور یہ ہمیں بتائیں گے کہ کس طرح سے دنیا میں ہم نے غلط کام کیے. ہم ان کو کھلاتے رہے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ سانپ اپنے ہی بچوں کو ڈس جائے. یہ کل ہمارے خلاف گواہیاں دیں گے. وجہ کیا؟ ولکن ظننتم ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، بلکہ تمہیں تو یہ گمان ہو گیا تھا کہ بہت سی باتیں تو اللہ کے علم میں نہیں ہیں جو تم کرتے ہو. نعوذ باللہ، سچ ہے کہ نہیں؟ گناہ ہوتا ہی اس وقت ہے جب بندہ سوچتا ہے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا، اللہ کے دیکھنے کا خیال آئے اور پھر پتہ چلے کہ پھر گناہ ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت سارے لوگ بہک گئے اس بات پہ. عقیدہ پڑھیں گے تو آپ حیران ہوں گے کس طرح لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، اللہ کے ناموں پہ بہک گئے، اللہ کی صفات پہ بہک گئے، فلسفے میں پڑ گئے. وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمْ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ، اور تمہارا یہی گمان ہے کہ جو تم نے اپنے رب کے بارے میں کیا تھا جس نے تمہیں غارت کیا. آج ہم بھی تو اپنے بارے میں سوچیں، ہمارا ایمان ہے نا کہ اللہ ہماری ہر حرکت دیکھتا ہے، جانتا ہے. ہم اپنے ایمان کے بارے میں، اپنے دلوں میں یقین پیدا کیوں نہیں کر پاتے؟ غلط کام کرتے وقت ہم کیوں لاپرواہی کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو آج تم ہو گئے خسارہ پانے والوں میں. دیکھیے سب کہاں کیا جا رہا ہے، آگ کے پاس کھڑا کیا جا رہا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے جانوروں کا باڑا ہے، اور وہاں سب کو کھڑا کر کے سامنے آگ دکھائی جا رہی ہے، اور اوپر سے یہ ساری باتیں سنائی جا رہی ہیں. اور کہا جائے گا فائن یس برو فائن یس برو فنار مسلحم، تو اب اگر یہ لوگ صبر کریں یا نہ کریں بس آگ ان کا ٹھکانا ہے. ہاں وہی یس تاتیبو، اگر یہ معافی مانگے، پیچھے بات گزری آئے تابا، اتاب لفظ بھی اسی سے معذرت کرنا، معافیاں مانگنا، یعنی آج اگر کسی وجہ سے یہ اپنے عذر پیش بھی کرے فما ہم من المعتبین، پھر بھی ان کو معاف نہیں کیا جائے گا. قیامت کے دن معافی مانگنے کا وقت نہیں ہے، حساب کتاب مل کے پرچے ملنے کا دن ہے. معافی تو دنیا میں تھی، استغفار تو دنیا میں تھی. انفرادی طور پر انسان موت سے پہلے تک معافی مانگ سکتا ہے، اور اجتماعی طور پر قیامت کے آثار نمایاں ہونے تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے. عالم برزخ ہے یا آخرت، یہاں توبہ کی در. آخر ان کا اتنا برا انجام کیوں ہوا؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا، اتنے سٹبن کیسے ہو گئے، یہ کہاں سے پڑ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب اس مضمون کی آخری آیت میں دیتا ہے، وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرْآنًا، اور ہم نے ان کے ایسے ساتھی مقرر کر دی. قید قاف یا دوت، اور قرآن قرین سے، جیسے قریب لفظ ہے نا ایسے قرین ہے، پیچھے بھی پڑھا ہم نے، ساتھی ہم جولی، ہر وقت ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا، جیسے انسان کے اپنے فرشتے بھی ہیں نا اور جن بھی ہیں. اور ہم نے ان کے ایسے ساتھی مقرر کر دیے، فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، جنہوں نے مزین کر کے دکھا دیا ان کو وہ سب کچھ جو ان کے آگے اور پیچھے تھا، ہر چیز ان کو کھول کے دکھا دی تھی جو ان کے اوپر تھی. اللہ تعالیٰ نے یہ دکھانا، حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبل من الجن والانس، اور ان پر یہ بات سچ ثابت ہو گئی، کیا اللہ کا عذاب آئے گا، اور وہ شامل ہو گیا ان امتوں میں جن سے پہلے جن اور انسانوں میں گزری. آخری انجام کیا، ڈکلریشن کیا، ریزلٹ کیا ان کا، انہم کانوا خاسرین، یقیناً وہ خسارے والے لوگ تھے. اب یہ ساری آیتیں ذرا اس کی تلاوت سنتے ہیں، مشاری راشد نے بہت ہی خوبصورت ان کو پڑھا، ہم اس کو سنتے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم اب اس پہ بریک کے بعد ڈسکشن لیں گے، اور اس کے بعد نماز اور بریک کا وقفہ لے کر بہت ہی خوبصورت آیات پہ ہم چلیں گے انشاءاللہ تعالی. جی تلاوت سنوائیے.
وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون
الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ويوم يحشر أعداء فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار ذلك جزاء أعداء دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الله.
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض.
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن.
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن.
أنت الحق.
أنت الحق.
ووعدك الحق.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی ڈیئر سسٹرز، الحمد للہ آپ ہم سب نے تلاوت بھی سنی، بہت ہارٹ وارمنگ تلاوت تھی. اور آپ بتائیں کہ ابھی ہم نے کیا سیکھا، کیا فیل ہو رہا ہے، کیا سوچ ہے ہماری؟ جی شیئرنگ کریں، انشاءاللہ تھوڑا سا ڈسکشن کریں کہ کیا ہم نے سیکھا، کیا ہم فیل کر رہے ہیں، کتنی زبردست آیات ہیں قرآن کی جو میسج ہم نے ابھی تک پڑھا. یا اللہ ڈونٹ میک ایس امنگ کی خاص سرین. اور یہ سارا کچھ جیسے پڑھتے ہوئے کتنی ہماری تھاٹ پرووکنگ باتیں تھیں کہ آپ دیکھیں کہ کیا ہم واقعی یہ فیل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری ہر موومنٹ دیکھ رہے ہیں. یعنی اتنا شعور انسان کا زندہ ہو کہ ہم اپنی ہر موومنٹ کو یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ از واچنگ می. ہم تقویٰ کی بات کرتے ہیں، ہمیں ہدایت بھی چاہیے، ہم جنت بھی چاہتے ہیں. اسلام دشمنوں کو پہچانتا ہے، یہ کہ اسلام دشمنوں کو پہچاننا ہے، بالکل صحیح، کہ ہمیں کم از کم بات بھی پتا تو چلے کہ کون غلط کون نہیں. ہم کیوں اتنے غافل رہے؟ اور بات وہی ہے کہ آج بھی اگر ہم پڑھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو چیک کریں، غفلت کے عمل سے کافی فرق ہے کہ نہیں؟ ہم ایمان پلس تقویٰ ہو تو بچیں گے، بالکل صحیح، بالکل صحیح. ایمان پلس تقویٰ، اور اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کرنے کی پوری کوشش کرنا ہے، بالکل صحیح آپ نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کرنے کے لیے پوری کوشش کرنا ہے. اس کے لیے وہی بات ہے کہ ہم کیسے کریں گے یہ کام، ہم اپنی زندگی سے کیا نکالنا ہوگا، کیا شامل کرنا ہوگا، یہ سب بھی تو کتنا امپورٹنٹ ہے نا. قربانی، کوشش کرنی لازم ہے، اور اس کے علاوہ کتنی ساری چیزوں کی قربانی بھی دینی پڑتی ہے نا. جی تو ہم اگر اپنی چھوٹی چھوٹی سی خواہشات یا اپنا تھوڑا بہت آرام، ان سب چیزوں کو ہی نہیں اگر ہم قربان کر سکتے، خالص ہونا ہے اور مشن بنا لے تو پھر سیٹ ہو جائے گی اس پر آنکھیں انشاءاللہ تعالی. بالکل. تو ہمارا مشن کیا ہے؟ ہم نے سوچا کوئی مشن بنایا اپنا؟ کیا ہمارے ذہن میں کوئی ایسا گول سیٹ ہوا ہے کہ جو ہم نے کرنا؟ کیا ہے آپ سب کا گول؟ جی مشن بنا لیں، ٹھیک ہے. ہمارا اعضا، ہمارے اعضا قیامت میں ہمارے خلاف گواہی نہ دیں، اس کی ہمیں بالکل تیاری کرنی ہے نا. ہمیں اپنا آپ اور اپنا ماحول بدلنا ہوگا، ہمیں اپنا آپ اور اپنا ماحول بدلنا ہوگا، بالکل صحیح، ٹھیک ہے. لیکن اب وہی بات کہ ان سب چیزوں کے آگے پھر اب ہم سوچیں کہ یہ کرنا کیسے ہے. اللہ کی پہچان دلانا لوگوں کو، ٹھیک ہے، یہ آپ کا مشن ہے کہ اللہ کی پہچان دلانی، ٹھیک ہے. تلاوت سنا کر، بہت سن کر بہت رونا آتا ہے، میرے خاص یہ کہنا چاہ رہے ہیں. دین کے کام پر لبیک ہے آپ کا مشن، ٹھیک ہے. قرآن کا حق ادا کرنا ہے، پوری کوشش اور آرگنائزڈ ہونے کی ضرورت ہے، ٹیم ورک از ویری نیسسری. اب یہ سب جو بھی ہم نے اپنے مشن اور گول سیٹ کیے ہیں، تو کیا ہم نے اس کے لیے کوئی طریقہ سوچا کہ کیا ہم کریں گے تو پھر یہ کام ہو سکتا ہے؟ Hmm? یہ بتائے کہ اب آگے اگلا اسٹیپ لینے کے لیے یا اسی اپنے کام کو اپنے مشن کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ہم نے کیا سوچا ہے, کیسے کریں گے؟ اگر ہم اپنا ماحول بدلنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے, کیا اسٹیپ لیا ہم نے اس کے لیے؟ اگر ہم لوگوں تک دین کی بات کو بتانا چاہتے ہیں, اللہ کی پہچان کرانا چاہتے ہیں, تو کیا کیا ہم نے؟ یعنی اگر ہم صرف اور صرف سوچ آپ دیکھیں کہ نیتیں بہت سارے ہم سب کرتے ہیں, لیکن کیا ہوتا ہے کہ اکثر شیطان بڑا مشکل کر دیتا ہے اس کے آگے اس کو فالو اپ کرنا. ریمین اسٹیڈفاسٹ ان آل سرکمسٹانسز, ٹھیک ہے, اتنے پیارے معبود نے کتنا کلیئر بتایا توحید ہے, کوئی جو سمجھے کرام جی, بالکل. وی ہیو ٹو ڈو ورک, ٹھیک ہے, بٹ واٹ ورک؟ نہیں, قرآن ٹاپ پرائیورٹی, الحمدللہ, ٹھیک ہے, اور پہلے راسخون علم ہونا ہے, دین اسٹارٹ فرام اون ہاؤس, دین فیملی اینڈ اراؤنڈ, اور پھر جہاد بدلیں, چھوٹے چھوٹے ایفرٹس پر استقامت کرنی ہے ان شاء اللہ تعالی. اب یہ بھی دیکھتے ہیں نا ہم سب کے, دیکھیے قرآن ہمیں کتنی سیدھی بات بتاتا ہے نا, کہ قرآن میں بات ہوتی ہے وہ دلیل کے ساتھ ہوتی ہے, اور بہت بالکل لگنے والی بالکل سیدھے سیدھے لفظوں میں ہوتی ہے. تو اب اگر ہم بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے سارے مائنڈ سیٹ اسٹریٹن کرنے کی ضرورت ہے نا, کہ اگر ہمیں خود نہیں پتا کہ اسپیسیفکلی میں کیا کروں, مثال کے طور پہ اگر میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے گھر کا ماحول بدلوں, تو مجھے سب سے پہلے اسٹیپ کیا لینا چاہیے؟ اب یہ پریکٹیکلی اگر ہم پریکٹیکلی سوچیں, کیا کروں میں اب اپنے گھر میں, کیا چینج لاؤں کہ جس سے میرے گھر کا ماحول چینج ہو؟ آپ سب بتائیے, یہ بتائیں. اور یہ بات بالکل درست ہے کہ جیسا ہمارا ماحول ہوتا ہے ہمیں پھر ویسی چیزیں زیادہ اچھی لگتی ہیں, اسی طرف ہمارا رجحان بڑھتا ہے. کیا کرنا پڑے گا, کیا ہے ٹائم ویسٹرز فار ایگزامپل؟ یعنی اگر ہم بالکل اسپیسیفک بات کریں, کیا ٹائم ویسٹرز ہیں؟ جی, ریموو نان اسلامک تھنگس, وہی بات. کیا دیکھیں کہ یہ سارے ہمارے کتنے جنرل کمنٹس ہیں نا, کہ نان اسلامک تھنگس یا ٹائم ویسٹرز, اس کو مزید ہم نے ٹو دا پوائنٹ کرنا ہے کہ اب کیا ہے نان اسلامک تھنگس جو میں نے نکالنی ہے, ٹائم ویسٹڈ کیا ہوتے ہیں جن کو میں نے نکالنا ہے, ٹھیک ہے. ویری گڈ سسٹم ہمارا, کہ ٹی وی, ٹی وی ایک بہت بڑا فتنہ ہے. ہم سمجھتے تو یہی ہیں, ٹھیک ہے کہ اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے, لیکن کیا اس کا فائدہ اس کے نقصان سے زیادہ ہے یا کم ہے؟ ابھی اپیرنٹلی ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جب لوگوں کے گھروں میں کیا ہمارے گھر میں کوئی لائبریری ہے چھوٹی سی کہ جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو؟ کس کسی گھر میں چھوٹا سا کلوزٹ سا ہے بکس کا؟ آفٹر ٹوک آؤٹ دا ٹی وی, الحمدللہ, اور ٹائم ویسٹنگ سوشل میڈیا ریلی کلز ٹائم لٹرلی. یہ بھی آپ نے صحیح کہا کہ ایک تو ٹی وی, اور بہت اچھی بات کہ آپ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ایک کارنر ہے بکس کا, اور اس کارنر کو ہمیں میں ایک فرینڈ تھی تو میں ان کے گھر گئی تھی جب, تو انہوں نے اس کا پورا ایک کمرہ سیپریٹ کر کے اور اس کو بالکل فلور کا کر کے کارپیٹ بچھا کے انہوں نے سائڈ پہ شیلف لگائے ہوئے تھے جس میں ساری کتابیں تھیں, بہت مختلف ٹرانسلیشن کے قرآن رکھے ہوئے تھے, چونکہ وہ ملک سے باہر رہتی ہیں اس لیے انہوں نے ڈفرنٹ ڈفرنٹ ٹرانسلیشن رکھی ہیں لوگوں کو دینے کے لیے, اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری ڈفرنٹ انگلش اور اردو میں سب طرح کی کتابیں ان کے پاس تھیں. وہ تھوڑی سی دیر وہاں بیٹھے, آپ دیکھیں اس جگہ جاتے ہی آپ کو اتنا اچھا فیل ہوتا ہے کہ میرے ارد گرد جو چیز ہے وہ ماحول ہی فرق کر دیتا ہے نا. تو اٹ واز ریئلی اے بگ انسپائریشن فار می ایون کہ ہم تو ہٹانا چاہتے ہیں, بٹ ادر ممبرز آف دا فیملی ڈونٹ وانٹ ٹو ریموو. وٹ آئی فیل, آپ اپنی ایک چھوٹی سی جگہ بنائیں, آپ پورے گھر کو نہیں بدل سکتے, آپ اپنا ایک خانہ بنائیں کہ یہ میری جگہ ہے. ہر شخص کے پاس اس کے گھر میں کوئی ہم صرف اتنی جگہ کو پیسہ بنائیں جو ہماری اپنی ہے جیسا کہ ہونا چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں آف کورس کے موٹیویٹ کرتی ہیں, انسان کو سکون ملتا ہے, تو جب ہم ایسا کریں گے تو دوسروں کے لیے ایک مثال بنے گی, ان کو اندازہ ہوگا کہ ہاں یہ چیزیں چاہتے کہ نماز کے کارنر ہونے چاہیے ہمارے گھر میں. اب ضروری نہیں کہ ہم ہر دفعہ وہی نماز پڑھیں, لیکن وہی بات کہ وہاں کی کتابیں بھی ہوں، وہاں کی ہر چیز ہو اس سے ریلیٹڈ، تو ایک اچھی فیلنگ آتی ہے انسان کو. یس، اور لاسٹ ایئر مائی ٹرپ انویسٹڈ ان بکس، الحمد للہ براٹ بیک بکس انسٹیڈ آف کلوتھس ایٹسیٹرا، الحمد للہ. ٹیک ون اسٹیپ اینڈ اللہ دین ہیلپس. ناؤ لاٹ آف مائی فرینڈس اینڈ فیملی گفٹ ایز بکس بٹ دے نو دیٹس واٹ وی آر انجوائنگ الحمد للہ. بالکل صحیح آپ نے کہا. آپ نے دیکھیں کہ لوگوں کو پتا چل جاتا ہے، فار ایگزامپل جیسے میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو شیئر کیا کہ میں ابراہیم کو میں نے اتنے زیادہ جی میں نے اتنے زیادہ ان سب کو میں نے زیادہ ابراہیم کو ٹوائز وغیرہ کی طرف نہیں رکھا، زیادہ کتابوں کا شوق دیا. اور آپ دیکھیں پھر میرے ارد گرد جو ہے، میں کہیں اگر باہر بھی جاتی تھی تو ابراہیم کے ہاتھ میں ٹوائے کے بجائے کتاب ہوتی تھی، وہ چھوٹے بچوں کے لرننگ کتاب ہوتی تھی، تو لوگ بہت حیران بھی ہوتے تھے کہ اچھا اتنا سا بچہ کتاب پڑھ رہا ہے. تو میرے جو اپنے خاندان کے لوگ تھے تو انہوں نے بھی اب اس کو کیا گفٹ کیے تو وہ بھی بکس لے کر آتے تھے. یعنی آج بھی اگر کوئی اس کو کوئی تحفہ سینڈ کرتے تو وہ کوئی کتاب سینڈ کرتے ہیں جو کہ بہت انفارمیٹو ہوتی ہے. اور ضروری نہیں کہ کتابیں ایک طرح سے انجوائنگ نہیں ہو سکتی، وہ بھی انجوائبل ہوتی ہیں نا الحمد للہ. آج کل تو ہم الحمد للہ کتنی زبردست ہمارے پاس اپارچونیٹیز ہیں کہ اتنی کلرفل بھی آتی ہیں، اتنی انٹریکٹیو بھی آتی ہیں، تو اس سب سے فائدہ اٹھانا بہت ضروری ہے. جی، اور الحمد للہ ڈیڈ دا سیم گفٹڈ بکس انسٹیڈ آف کلاتھس. یہ بالکل صحیح آپ نے کہا، وی ہیو ٹو برین واش آر سیلوز اینڈ آر نیئرسٹ پیپل. بالکل صحیح آپ نے کہا. اور سب سے بڑی چیز یہ آواز ہم نے یہ پڑھا ہے، ہمارے اگلا اسٹیپ کیا ہونا ہے؟ کچھ ایسا ضرور ہونا چاہیے جو ٹرانسفارمنگ ہونا، کہ جو میری زندگی میں ایک فرق لے کر آئے. اگر ہم ایک ہی سچویشن، ایک ہی اسٹیج پر ایک رکے ہوئے ہیلتھ پر ہیں تو بھی فکر کی بات ہے نا. آئی ہیو گاٹ لاٹس آف بکس ان سیپریٹ پلیس فار بکس، الحمد للہ. بالکل صحیح اور گڈ پوائنٹ کہ بچوں کو وہ پسند بھی آتی ہیں. جی بالکل صحیح. اور دعا بکس آر گریٹ گفٹ، صحیح بالکل صحیح، کہ لوگوں کو واقعی دعاؤں کا، کیونکہ اکثر ہمارے جو رسمی دین ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو وظیفے کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے کہ کوئی ایسی دعا بتائیں جس سے سارے مسئلے حل ہو جائیں. تو اٹس ویری اے ویری گڈ ون کہ صحیح اوتھینٹک دعائیں دیں. اور اب تو کتابیں ایسی آتی ہیں کہ جس میں ایکسپلینیشن بھی ہوتی ہے ساتھ ساتھ. اور آئی ڈیڈ سیم وتھ مائی سن، الحمد للہ بہت اچھی بات ہے. آئی آلویز گیو دعا بکس فار گفٹ. آپ لوگوں کو اگر پیچھے سے یہ جو ساؤنڈ آ رہی ہے، اگر یہ زیادہ تنگ کرے تو میں ان شاء اللہ پھر مائک ڈراپ کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے جی. اوکے الحمد للہ. ہاں جی بالکل صحیح. ٹھیک ہے، تو یہ چیز اب ہم نے سوچنا کہ نیکسٹ سر ماشاء اللہ آپ نے کہا آپ کے گھر میں کتابیں ہیں. سم ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ہمارے گھر میں جو کتابیں ہوتی ہیں ہم وہ پڑھتے نہیں پوری طرح سے، ہم اور سے اور لے کر آتے ہیں لیکن پچھلی کتابیں بھی مکمل طور پر پڑھی نہیں گئی ہوتی. تو یہ بھی ایک اپنا ٹارگیٹ رکھنا ہے کہ جو لیا ہے اس کتاب کو پورا پڑھنا ہے. ایک دفعہ آپ اس کو گو تھرو کر لیں، پھر بار بار آپ دیکھیں کہ کچھ کتابیں تو اتنی اچھی ہوتی ہیں کہ ہمیں ہر تھوڑے عرصے بعد اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ ہاں اس سے میں یہ ریمائنڈر لے لوں. کیونکہ ظاہر ہے کہ قرآن سنت ہم پورا قرآن ایک دن میں نہیں لیتے، لیکن پھر یہ کہ اکارڈنگلی ٹاپک کے مطابق ہمیں اس سے ایک طرح سے فائدہ مل جاتا ہے. الحمد للہ رب العالمین. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم پڑھتے ہیں تو ہم اسی کے مطابق پھر عمل بھی کریں. اور دس و تدریس کے آداب ہیر گریٹ سجیشن دیٹ وی نیڈ ٹو فنش ون بفور گو ٹو اندر. جی بالکل، کہ پہلے پڑھیں اور پھر دوسری کتاب، پہلے اس کو ختم کریں پھر دوسری لے کر آئیں، ورنہ فائدہ کوئی نہیں ہے نا. کہ وہ کتاب اگر دکان میں ہی ہے رکھی ہوئی اور وہ ہمارے پاس رکھی ہوئی ہے تو بات برابر ہے. اللہ کی توفیق سے میں ایک مسجد سے وابستہ ہوں اینڈ ارینج ڈفرنٹ پروگرامس، الحمد للہ اچھی بات ہے. آئی ہیو داوا سی ڈیز ایز آئی ہیو ڈن آئی فارورڈ ٹو ادر مسلم سسٹرز، الحمد للہ اچھی بات ہے. جی بالکل، یہ بھی ایک اچھا اسٹیپ ہے. مگر ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ ہم بھی وہ توحید والی بات سمجھ جائیں کہ ہم مستقل ایک تقویٰ، ایک آئی واچنگ فیل کریں. کیونکہ کیسی فیل آتی ہے آپ بتائیں کہ کیا فیل ہوتا ہے کہ جب ہم یہ سوچیں. ایک سیکنڈ پلیز. Oh. This journey is so exciting. May Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq to benefit from ilm and increase us in beneficial ilm and amal. बिल्कुल सही बात है. और आप ये बताएं कि क्या लगता है हम सबको कि जब हम फील करते हैं कि एक अल्लाह की नजर, अल्लाह सुभान तआला की नजर हम सब पर है, कैसा फील करते हैं हम? जी कैसा फील करते हैं हम कि अल्लाह ताला की नजर हम पर है? तो ऐसा नहीं होता कि हमें फिर दिल चाहता है कि नहीं मैं इस्तग़फ़ार करूं, मैं अपने आप को क्लीन करूं. यस, बिकॉज हमें शर्मिंदगी ज्यादा होती है इस बात की कि या अल्लाह कि मैं तो वाकई बहुत गुनाहगार हूँ, यानी मुझे इस वक्त जिक्र में होना चाहिए था, ना कि मैं बैठी रहूं फारिग रहूं. तो अगर वो तकवा होगा तो वाकई फिर हमारे अमाल डिफरेंट होंगे ना. जी बिल्कुल, यू स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम गुनाह. बिल्कुल सही, नॉट लोनली एनी मोर एंड वांट टू बी वर्दी ऑफ हिज अटेंशन. जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह. और लोगों के सामने अच्छी बात करते हैं हम, मगर अल्लाह ताला तो हमेशा देख रहे हैं. तो कितनी अच्छी करनी होगी अपने हर, कितना अच्छा करना होगा अपने हर स्टेप को. जी बिल्कुल, तफीम और सुनना ग्रेट रिलेशन टू हैव इन वन हाउस, अ ग्रेट गो टू रिसोर्स. जी बिल्कुल बिल्कुल सही कि हदीस की किताबें भी होनी चाहिए, कुरान की तफसीर की किताबें भी होनी चाहिए हैं, इसके अलावा मिसलेनियस टॉपिक्स पे डिफरेंट स्कॉलर्स की किताबें भी होनी चाहिए. अल्लाह ताला हम सब के लिए आसान करे और बाकी हमारे दिल, हमारे कान और हमारे बाकी आगा सुनना हो जाए इस कलाम पर. तो यही सोच रही थी कि अगर ऐसा हो ना, कहीं ऐसा ना हो जाए, जो कि अल्लाह से दुआ भी है, कैसा ना हो कि हम बार बार सुनते हैं एक ही पैगाम और अगर हम उसको टेंशन से नहीं सुनेंगे तो हो सकता है कि हम ये सोचेंगे नहीं मैं तो कुरान पढ़ती हूँ लेकिन फिर भी मेरे ऊपर असर नहीं हो रहा, या फिर भी मैं बहुत बेचैन हूँ, तो इंसान को फिर वो खैर नहीं मिलती. आई बिलीव वी आर मच चेंज्ड. गुनाह से फियर होता है एंड इफ वी डिड दुआ अज़कार फील हैप्पी. अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह. बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. अल्लाह ताला का एहसान है. अल्लाह से दुआ है कि जो हमने सीखा वो आगे हम अपने बच्चों को सिखा दें ताकि हमारा सबका जारिया चलता रहे. जो इल्म हमने हासिल किया है उससे फिर आगे बाकियों को फर्क पड़ता रहे, चेंज आता रहे पॉजिटिव. आमीन या रब्बिल आलमीन. जी तो इंशाल्लाह अब ये है कि आप लोग अपनी 25 मिनट की ब्रेक करें आज, ठीक है, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह वापस से हम अपनी तस्वीर को कंटिन्यू करेंगे. ठीक है सिस्टर्स, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीर. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.